الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. صدق الله العظيم.
میرے محترم بزرگ اور دوستو، اللہ رب کریم کا احسان عظیم ہے جس نے ہمیں اور آپ کو اپنی کیسی کیسی نعمتوں سے مالا مال فرمایا ہے. الحمدللہ رجب کا مہینہ بھی شروع ہو چکا ہے. اس ماہ مبارک کے آغاز پر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب رجب کا چاند دیکھتے تھے، دعا فرماتے تھے کہ اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان، کہ اے اللہ آپ رجب اور شعبان کے مہینے ہمارے لیے بابرکت بنائیے اور ہمیں رمضان کا مبارک مہینہ نصیب فرمائیے. ہمیں اور آپ کو بھی چاہیے کہ اس رجب کے شروع ہی میں، آغاز میں اللہ سے یہ دعا مانگیں کہ اللہ پاک ہمارے لیے بھی رجب اور شعبان کو بابرکت بنائے اور رمضان المبارک نصیب فرمائے. یقیناً اس ماہ مبارک کی آمد ہے، بہت تیزی کے ساتھ وقت گزرتا جا رہا ہے اور رمضان تیزی کے ساتھ قریب سے قریب تر ہو رہے ہیں. اللہ رب العالمین ہم سب کو عمر دراز عطا فرمائے، خیر و برکت، عافیت اور سلامتی اور خوشیوں کے ساتھ، سعادتوں کے ساتھ وہ مقدس مہینہ عطا فرمائے کہ جس کے ذریعے سے انسان بالکل دھل دھلا کر پاک و صاف ہو جاتے ہیں، مسلمانوں کی بخشش کے سامان ہو جاتے ہیں. اللہ پاک جوش و خروش، ذوق اور شوق اور جذبوں کے ساتھ پوری امت مسلمہ کو وہ ماہ مبارک نصیب فرمائے. گزشتہ نشست میں آپ حضرات نے سماعت فرمایا کہ مضمون چل رہا ہے اللہ رب کریم کی عنایتوں اور مہربانیوں کا، کہ اللہ تبارک و تعالی نے گناہگاروں کے گناہوں کے وبال کو ٹالنے کے لیے مختلف اسباب بنائے ہیں، جن کا آغاز دیکھا جائے تو بندے کی طرف سے ہوتا ہے اور انتہا دیکھی جائے تو رب ذوالجلال کی ذات پر ہوتی ہے. حضرت علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے 10 اسباب ذکر فرمائے ہیں کہ جو بندوں کے گناہوں کے وبال کو ٹالنے کے لیے مؤثر ہوا کرتے ہیں. سب سے پہلی چیز جس کے متعلق کچھ مضمون آپ نے سماعت فرمایا وہ تھی توبہ، کہ توبہ کے ذریعے بندے کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، دھل دھلا کر ایسا صاف ہو جاتا ہے کہ التائب من الذنب کمن لا ذنب له، گناہوں سے توبہ کرنے والا بالکل ایسا پاک و صاف ہوتا ہے گویا کہ اس نے گناہ کیا ہی نہیں. یہ تو ہے نقطۂ آغاز کہ بندہ توبہ کر کے اپنے گناہوں کو بالکل مٹا لیتا ہے، اور ان 10 اسباب میں سے جو انتہا ہے، آخری سبب ہے، وہ ہے رب ذوالجلال کی رحم و کرم اور رحمت اور اس کا عفو و درگزر، کہ اپنے بندوں کی معافی کے سامان فرماتے 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 آخرکار انتہا اس بات پر ہوگی کہ اللہ تعالی خود ترس کھا کر مہربانی فرما کر اپنے بندوں میں بے شمار بندوں کو، گناہگار بندوں کو دوزخ کی آگ سے نجات عطا فرمائیں گے. تو گزشتہ مضمون میں عرض کیا تھا کہ گناہ اپنے اندر ظلمت کے اثرات رکھتے ہیں، کہ جب کبھی انسان سے تقاضۂ بشریت کے مطابق کوئی گناہ ہو جائے تو دل پر ایک ظلمت چھا جاتی ہے اور اس کی وجہ سے انسان کے دل ہمیشہ پریشانی میں گرفتار رہتے ہیں. اور تیسری چیز یہ ہے کہ انسان سے نیکیوں کی توفیق سلب کر لی جاتی ہے. اس کے برخلاف جب انسان گناہوں سے بچتا ہے تو دل کے اندر نورانیت پیدا ہوتی ہے، دل کے اندر چین اور سکون اور ایک قرار کی کیفیت محسوس ہوتی ہے، اور اسی طریقے سے بندے کو ایک نیکی کے بعد دوسری نیکی کی توفیق ملتی چلی جاتی ہے. تو بندے کی ہمیشہ یہی کوشش رہنی چاہیے کہ گناہوں سے دور رہے، نیکیوں سے قریب ہو جائے، کہ یہی گناہ اور نیکی انسان کو جنت اور دوزخ کے قریب اور دور کرنے والے ہیں، اور یہی وہ چیزیں ہیں جس سے رب ذوالجلال کا قرب ملتا ہے یا خدا نخواستہ دوری ملتی ہے. نیکوکار نیکیوں کے ذریعے دن بدن اللہ تعالیٰ سے نزدیک ہوتے چلے جاتے ہیں, گناہگار دن بدن گناہ کر کے اللہ تعالیٰ سے دور ہوتے چلے جاتے ہیں. تو اسی مناسبت سے حضرت علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے الاسلام الاوسط کے نام سے, الایمان الاوسط کے نام سے ایک کتاب تحریر فرمائی ہے. تو اس کے اندر 10 وجوہات تحریر فرمائی ہیں کہ جو بندے کے گناہوں کو صاف ستھرا کرنے میں مؤثر ہوتی ہیں. تو ان میں سے پہلی چیز ہے توبہ, اور دوسری چیز ہے استغفار, کہ انسان کثرت سے اپنی زبان کے اوپر اللہ تعالیٰ سے بخشش کے اور مغفرت کے سوال کو جاری رکھے, ہم وقت استغفر اللہ اس کی زبان پر جاری اور ساری ہو. تو یوں سمجھ لیجیے کہ یہ گناہوں کی دھلائی کا صرف ہے, میل کچیل کو دور کرنے کا ذریعہ ہے کہ جتنی کثرت سے استغفار ہوتا ہے اتنی ہی کثرت سے گناہ دھلتے رہتے ہیں. تو اللہ پاک کو یہ عمل اتنا محبوب ہے کہ اللہ پاک نے اس کے اوپر جو انعامات کا وعدہ فرمایا, گزشتہ مضمون میں آپ حضرات نے سماعت فرمایا کہ حضرت حسن بصری رحمہ اللہ کی خدمت میں مختلف افراد اپنی مختلف اغراض کو لے کر آئے, تو ہر ایک کے جواب میں آپ نے یہی ارشاد فرمایا کہ استغفار کی کثرت رکھو. اور استغفار کی کثرت رکھنے والوں کے لیے قرآن کریم میں جو اللہ پاک نے وعدے فرمائے ہیں, پھر وہ وعدے سنائے اور وعدے بتائے کہ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا. اگر تم استغفار کی کثرت رکھو گے تو اس استغفار کی بدولت اللہ تعالیٰ تم سے راضی ہوں گے, تم سے خوش ہوں گے, تمہارے گناہوں سے عفو درگزر کا معاملہ فرمائیں گے, آسمانوں سے بارشیں برسائیں گے, تمہیں مال اور اولاد کے ذریعے تمہاری مدد فرمائیں گے, باغات تمہارے ہرے بھرے ہوں گے اور اللہ پاک تمہارے لیے جنت کی نہریں جاری فرمائیں گے. تو ساری پریشانیوں کا حل اللہ پاک نے استغفار رکھا ہے. قرآن کریم میں اللہ پاک نے دو چیزیں اتنی اہم بیان فرمائی ہیں کہ جو اللہ کے عذاب کو روکنے والی ہیں. فرمایا کہ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ. اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو اور آپ کی امت کو عذاب دینے والے نہیں ہیں جب تک کہ آپ ان کے درمیان موجود رہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود مسعود, اس دنیا کے اندر آپ کا وجود کا ہونا یہ اللہ کے عذاب کو روکنے کے لیے کافی تھا. اور میں کہ جب تک آپ اس روئے زمین پر موجود ہیں اللہ آپ کی برکت سے اپنے بندوں کو عذاب دینے والا نہیں. اور دوسری چیز جو اسی کے ساتھ اللہ پاک نے بیان فرمائی کہ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ, اللہ تعالیٰ ان بندوں کو بھی عذاب دینے والا نہیں ہے جو اللہ تعالیٰ سے استغفار کرنے والے ہیں. وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ, اللہ کے نیک بندے تو صبح صبح تہجد کے وقت سحری کے وقت استغفار کرتے ہیں, اللہ سے مغفرت اور بخشش مانگتے ہیں. تو اللہ کے سامنے ندامت کا اظہار کرنا, اپنے گناہوں پر پشیمانوں کے آنسو بہانا اور زبان سے استغفار کے کلمات جاری کرنا یہ اتنا پسندیدہ عمل ہے کہ اللہ تعالیٰ اسی عمل کے ذریعے گناہگاروں کو نیکوکار بنا دیتے ہیں. اور یہی وہ عمل ہے جس کی وجہ سے بسا اوقات بندے کے گناہوں کی بقدر اللہ پاک نیکیاں عطا فرما دیتے ہیں. حدیث مبارک میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے, من لزم الاستغفار جعل الله له من كل ضيق مخرجا ومن كل هم فرجا ورزقه من حيث لا يحتسب. جو بھی انسان استغفار کو اپنے اوپر لازم کر لے, ہر وقت استغفار کی کثرت رکھے, تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس کو تمام مشکلات سے خلاصی عطا فرمائیں گے, اس کو غموم اور ہموم سے نجات ملے گی, ہر تنگی سے آسانی کے راستے بنیں گے, اور سب سے بڑی ضرورت جو انسان کے معاش کی ضرورت ہے, رزق کی اس کو طلب ہے, وہ رزقہ من حیث لا یحتسب, وہاں سے اس کے رزق کا انتظام فرمائیں گے جہاں سے اس کو وہم و گمان بھی نہ ہوگا. یہ بالکل ایسا آسان نسخہ ہے کہ اگر انسان اس کو اپنا لے ساری مشکلات ختم ہو جاتی ہیں, مصیبتوں سے نجات مل جاتی ہے, انسان کو اللہ پاک ہر طرح سے امن اور سکون اور فراوانیاں عطا فرماتے ہیں. آج جو ہم بے تحاشا مصائب کے شکار ہیں، مشکلات میں گھرے ہوئے ہیں، کہیں تو امور خانداری کے اندر، کہیں ملازمت کے اندر، کہیں ماحول اور معاشرے کے اندر، ہر طرف کچھ نہ کچھ آزمائشیں ہیں، کچھ نہ کچھ پریشانیاں ہیں، تو انسان استغفار کو اپنے اوپر لازم کر لے کہ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے استغفار کی اس قدر کثرت ہو کہ انسان اس حدیث کا مزدار بن جائے کہ تمام مشکلات سے خلاصی پانے والا بن جائے، تمام غموم اور ہموم، فکر اور فکرات اس استغفار کی برکت سے اللہ پاک ان سے چھٹکارا دے دیں، اور پھر رزق کا بھی انتظام ایسے انداز سے فرمائے کہ جہاں سے بندے کا وہم و گمان بھی نہ ہو. یہ بہت ہی کام کا نسخہ ہے، اس کو اپنانے والے یقیناً کامیابی اپنے لیے مقدر بنانے والے ہیں. تو اس لیے ہمیشہ انسان کو چاہیے کہ اپنے دستور العمل کے اندر استغفار کی کثرت کو ایسی اہمیت دے کہ اپنے گناہوں کو سامنے رکھے، ندامت کے ساتھ اللہ پاک کے سامنے اسی انداز سے گڑ گڑائے کہ اے اللہ، میں تو بندہ ہوں، تو مولا ہے، میں تیری نہ جانے زندگی میں کتنی مرتبہ نافرمانیاں کر بیٹھا کہ جس کا مجھے علم بھی نہیں، بسا اوقات جان بوجھ کر، بسا اوقات انجانے میں. کتنے گناہ تو ایسے ہیں کہ جس کے بارے میں ہمیں وہم و گمان بھی نہیں ہوتا کہ ہم یہ گناہ کر رہے ہیں، کیونکہ وہ چیز معاشرے میں ایسی سرایت کر چکی ہے، ایسی عام ہو چکی ہے کہ بہت سے افراد ایسے ہوتے ہیں کہ اس گناہ کے اندر مبتلا ہونے کے باوجود انہیں اس بات کا احساس بھی نہیں ہوتا کہ ہم کوئی گناہ کر رہے ہیں. اس لحاظ سے اللہ تعالیٰ کے سامنے ہمیشہ انسان ندامت کے ساتھ عز و انکساری کا پیکر بن کے یہی کہتا رہے کہ اے اللہ، جو گناہ میں نے جان کر کیے، جو بھول کر کیے، جو کھلم کھلا کیے، جو چھپ کر کیے، جو چھوٹے کیے، جو بڑے کیے، جو مجھے یاد ہو یا میں بھول گیا، آپ کے سامنے سارے میرے بھید کھلے ہیں، ان تمام کے تمام گناہوں پر میں سچے دل سے آپ سے معافی مانگتا ہوں. تو رب ذو الجلال کی ذات اس صدق دل اور دل کی گہرائی سے توبہ اور استغفار کرنے والے کے ساتھ پھر وہی مہربانی کے معاملے فرماتے ہیں کہ اس کو مشکلات سے خلاصی عطا فرماتے ہیں، غموم اور ہموم اس کے ہلکے ہو جاتے ہیں، اور پھر اللہ پاک کی رحمت کی اور اس کی مہربانی کے انسان مزداق بنتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہمیشہ اس کو اپنے سایہ میں لیے رہتی ہے. تو توبہ ہونی چاہیے اور ساتھ ساتھ کثرت سے استغفار ہو تو اللہ تعالیٰ کی رضا نصیب ہوتی ہے. تو تیسرا عمل جس کے ذریعے سے بندہ اپنے گناہوں کو دھلوا لیتا ہے، معافی حاصل کرتا ہے اور گناہوں کے بوجھ اس کے سر سے ہٹا لیے جاتے ہیں، فرماتے ہیں کہ تیسرا عمل الحسنات الماحیہ، وہ نیکیاں جن میں اللہ پاک نے یہ تاثیر رکھی کہ جو گناہوں کو مٹا کر رکھ دیتی ہیں. صابن، صرف، دھلائی کی وہ چیزیں جن کو میل کچیل دور کرنے کے لیے تیار کیا جاتا ہے، ان کی تاثیر ہی یہ ہے کہ وہ میل کو دور کرتی ہیں. ان میں ایسی صلاحیت رکھی گئی کہ جب کبھی اس سے لباس دھویا جائے، بدن دھویا جائے، میل کچیل کو صاف کرنے کے لیے استعمال کیا جائے، تو وہ صاف ستھرا کر کے دھو کر میل کچیل الگ کر دے. تو اللہ پاک نے بھی نیکیوں میں ایسی گہری تاثیر رکھی ہے. فرمایا کہ اقیم الصلاۃ طرفی النہار وزلفا من اللیل، آپ نماز قائم کیجئے رات دن، دن کے دونوں حصوں میں اور رات کے حصے میں. یہ جو نمازیں اللہ پاک نے رکھی تو ان نمازوں کا اہتمام کیجئے اور اللہ کی عبادت اور بندگی بجا لائیے. ان الحسنات یذہبن السیئات، اللہ پاک نے نیکیوں میں ایسی تاثیر رکھی کہ نیکیاں برائیوں کو دور کر دیتی ہیں، دھو دھلا کر صاف کر دیتی ہیں. اتنی کرم نوازی مہربانی رب الجلال کی طرف سے کہ خود ایسے انتظامات فرمائے کہ بندو تم نیکی کرتے رہو، تمہارے گناہوں کو دھونے کا انتظام ہم نے خود بخود کیا ہوا ہے. سب سے بڑی نعمت جو اللہ پاک نے ہمیں اور آپ کو عطا فرمائی ہے نعمت اسلام. یہ وہ عظیم دولت ہے کہ ایک انسان اگر 70-80-90 سال تک کفر و شرک کرتا رہا، زندگی اللہ تعالیٰ کی بغاوت میں گزارتا رہا، لیکن جب دل اس کا سدھار کی طرف مائل ہوا، ہدایت کی توفیق اس کو ملی، اللہ تعالیٰ کے سامنے آ کر وہ اپنے کفر و شرک سے توبہ کر کے، استغفار کر کے، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ کر ایمان اور اسلام لے آتا ہے، فرمایا کہ الاسلام یہدم ما کان قبلہ، 70-80-90-100 سال کی برائیاں ایک طرف، اسلام کی دولت ایک طرف. فرمایا کہ اسلام لاتے ہی سابقہ زندگی کی تمام کی تمام برائیاں، تمام کی تمام خطائیں اور قصور، وہ سب کے سب منہدم ہو جاتے ہیں. اسلام لاتے ہی لمحے بھر میں وہ سالہ سال کی برائیاں نافرمانیاں گناہ کفر و شرک اللہ پاک فرماتے ہیں کہ اسلام کی دولت اپنے سابقہ اس زمانے کے جتنے بھی کوتاہیاں ہوتی ہیں اس کو بالکل ملیا میٹ کر کے رکھ دیتی ہیں. اسی طریقے سے ایک انسان نماز پڑھنے کے لیے گھر سے چلتا ہے, ارادہ یہ ہے کہ مسجد پہنچ کر اللہ کی عبادت انجام دینی ہے, قدم قدم پر اس کے گناہ جھڑتے ہیں, درجے بلند ہوتے ہیں. ایک انسان وضو کرتا ہے, وضو عبادت رکھی اللہ پاک نے ایسی کہ انسان ظاہری طور پر اپنے جسم کو دھو رہا ہے لیکن باطنی لحاظ سے اس کے گناہ دھل رہے ہیں, ناخن کی تہ سے بھی آخری قطرے کے ساتھ گناہ دھل کے ٹپک جاتا ہے. انسان نماز پڑھتا ہے, فرمایا کہ پانچ وقت نہر کے اندر نہانے والا جس طرح صاف ستھرا ہوتا ہے تو پانچ وقت عبادت انجام دینے والا, نماز پڑھنے والا گناہوں سے دھل دھلا کر بالکل پاک و صاف رہتا ہے. حج جیسی عبادت اللہ پاک نے اس میں تاثیر رکھی کہ جو حج کرے گا دھل دھلا کر ایسا صاف ستھرا ہم اس کو بنا دیں گے جس طرح وہ ماں کی رحم سے پیدائش والے دن بالکل معصوم صاف ستھرا پیدا ہوا تھا, اسی طرح ہم اس کو صاف ستھرا حج سے پاک کو صاف کر کے اس کو واپس اپنے گھر کی طرف لوٹاتے ہیں. اسی طریقے سے ہجرت کا عمل اللہ پاک نے ایسا رکھا کہ جو اللہ کی خاطر اپنے گھر بار کو, اپنے شہر کو, اپنے وطن کو چھوڑ کر اللہ کے اس شہر کی طرف چل پڑا جہاں وہ امن و امان کے ساتھ, چین اور سکون کے ساتھ, اپنے ایمان کو محفوظ رکھتے ہوئے, اللہ کی عبادت کرتے ہوئے زندگی بسر کرے, تو یہ ہجرت کا عمل اتنا بڑا عمل ہے کہ سابقہ زندگی کے تمام گناہوں کو مٹا کے رکھ دیتا ہے. تو یہ وہ نیکیاں ہیں جو اللہ پاک نے چھوٹی سے چھوٹی اور بڑی سے بڑی, ہر نیکی کے اندر اللہ پاک نے ایسی تاثیر رکھی کہ جس کے اندر گناہوں کی دھلائی کے سامان ہیں. بندہ چھوٹی سے چھوٹی نیکی کرے اور بڑے سے بڑے کام کرے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ پاک کی ہاں قدر و منزلت ایسی ہے کہ اللہ پاک نے ایک ایک چھوٹی سے چھوٹی نیکی کا بھی وزن رکھا, اس کا اجر و ثواب رکھا, اس کا بدل رکھا. فرمایا کہ مجھے نیکیاں بھی دکھائی گئیں, ان کے اجر و ثواب بھی بتائے گئے, گناہ بھی دکھائے گئے, تو ان میں آپ نے ایک مثال دی. فرمایا کہ اگر ایک شخص مسجد کے اندر ایک معمولی سا تنکا پڑا ہوا دیکھ کر صرف اس نیت سے اٹھا لے گی اللہ کا گھر ہے, اس میں یہ تنکا پڑا ہوا کچرا کر رہا ہے لہٰذا اس کچرے کو اٹھا لوں, تو اگر ایک معمولی سے تنکے کو اللہ کے گھر سے, اللہ کے گھر کی صفائی کی نیت سے اٹھا لیا تو فرمایا کہ اس کا اجر و ثواب بھی مجھے دکھایا گیا. خاتون تھی بوڑھی, مسجد نبوی کے اندر ایک طرف خیمہ لگایا ہوا تھا, وہیں پڑاؤ ڈال کے رکھتی تھی, جھاڑو لگایا کرتی تھی, مسجد نبوی کی صفائی کیا کرتی تھی. رات کے وقت میں انتقال ہوا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما تھے, صحابہ اکرام نے مناسب نہ سمجھا کہ حضور کے آرام میں خلل ڈالا جائے, تو لہٰذا خود ہی تجہیز و تکفین کے بعد تدفین کر دی. بعد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو علم ہوا کہ وہ خاتون انتقال فرما گئی جو ہماری مسجد کی صفائی کیا کرتی تھی, تو آپ نے فرمایا کہ اس کے انتقال کے وقت تم نے مجھے کیوں نہ بتایا, مجھ کو کیوں نہ بلایا کہ میں اس کو جنازہ پڑھاتا. آپ نے اس وقت جو موجود صحابہ تھے ان کو لیا, ان کی قبر پر پہنچے, فرمایا کہ مجھے بتاؤ ان کی قبر کہاں ہے. وہاں ان کی قبر پہ آپ نے صفے باندھی اور جنازے کی نماز پڑھائی, اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کسی پر جنازے کی نماز پڑھا دینا یہ اس کی بخشش کے لیے کافی ہوتا تھا. اور پھر آپ نے سوال کیا, ان خاتون کا نام بھی ام محجن آتا ہے, فرمایا کہ ام محجن تم نے آخرت کے اندر اپنے لیے نجات والے اعمال کے اندر کون سے عمل کو بھاری بھرکم اور وزندار پایا؟ ام محجن کی طرف سے جواب ملا کہ مسجد کی صفائی, جس خلوص کے ساتھ, جس جذبے کے ساتھ وہ صفائی کیا کرتی تھی, جھاڑ پھونک کیا کرتی تھی. اس زمانے کے اندر مٹی کی زمین تھی اور سنگریزے بچھا کر اس کو سخت کیا جاتا تھا, تو وہ اس کو درست کرتی تھی, صاف کرتی تھی, برابر کرتی تھی, تو یہی عمل ان کی نجات کے لیے کافی ہو گیا. تو غرض یہ کہ اللہ پاک نے چھوٹے سے چھوٹے عمل کا بھی اور بڑی سے بڑی نیکی کے اندر بھی ایک وزن رکھا اور ایک اس کا بدل رکھا, کہ جب بندہ نیکی کرتا ہے تو اس نیکی کے اندر اللہ پاک نے یہ تاثیر رکھی کہ ہر نیکی اپنے اجر و ثواب کے بقدر اور کرنے والے کے خلوص کے بقدر اس کے اندر سے گناہوں کو دھوتی ہے. اس کی مثال بالکل ایسی ہے جیسے کپڑے اور صابن, کپڑے اگر میلے ہو گئے, زیادہ میلے ہیں تو زیادہ صابن اور سرف کی ضرورت ہے, کم میلے ہیں تو کم صابن اور کم سرف کی ضرورت پڑے گی. اب ایک انسان اس دھوکے میں آ جائے کہ ہم تو گناہگار ہیں, گناہ کرتے رہتے ہیں, نیکی کا کیا فائدہ, تو ایسا انسان بہت ہی خسارے والا ہے. اس کی مثال ایسی ہے کہ انسان کپڑے میلے ہو جائیں اور ان کو دھوئے نہ, کہ کپڑے تو میلے ہو گئے, دھونے کا کیا فائدہ. ایسا انسان تو اپنے کپڑوں کو ناقابل استعمال بنائے گا. عقل مند انسان وہ ہے کہ ہاتھ کے ہاتھ کپڑے میلے ہو جائیں ان کو دھوتا چلا جائے, میلے ہو گئے پھر دھو لیا, میلے ہو گئے پھر دھو لیا. تو جتنے زیادہ کپڑے میلے ہوں گے اتنے ہی زیادہ اس کی دھلائی اور صفائی کی ضرورت ہے. تو انسان سے جس قدر گناہ سرزد ہوتے ہیں اتنی ہی زیادہ اس کو ضرورت ہے کہ وہ نیکیاں بھی کرے. اس دھوکے میں نہ آ جائے کہ ہم تو بڑے گناہگار ہیں, ہم سے تو بہت گناہ سرزد ہوتے ہیں, نیکیاں ہماری کہاں قبول ہوں گی, چلو نیکیاں کر کے کیا فائدہ. تو گناہگاری کی زندگی میں اگر گناہ ہی گناہ کرتے رہے اور ان کی دھلائی کا سامان نہ کیا تو یقیناً پھر تو گناہوں کا انبار لگ جائے گا. گھر میں جب پانی نہ ہو, بجلی نہ ہو, کپڑے دھونے کا معقول انتظام نہ ہو, میلے کپڑے جمع ہو گئے, دو چار آٹھ دس بارہ پندرہ ہوتے ہوتے پوری پوٹلی تیار ہو جاتی ہے. اسی گھر میں ہاتھ کے ہاتھ روز کے روز دو چار کپڑے دھلتے چلے جائیں, کوئی میلے کچیلے کپڑے دکھائی نہیں دیتے. تو انسان اگر اس سے گناہ ہو رہے ہیں بے شک وہ توبہ استغفار کرے, لیکن ان گناہوں کی وجہ سے اس دھوکے میں مبتلا نہ ہو کہ ہم تو گناہگار ہیں, نیکیوں کا کیا فائدہ. نیکیوں کا فائدہ یہ ہے کہ یہ ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر, اللہ پاک نے نیکی میں ایسی تاثیر رکھی کہ نیکی ایک نہ ایک دن اس کے گناہ سے چھڑا دے گی. تو نیکی کی وجہ سے تو انسان گناہ چھوڑے, لیکن گناہ کی وجہ سے انسان نیکی نہ چھوڑے. نیکی کے لیے انسان گناہ چھوڑے کہ مجھے پاک صاف رہنا ہے, نماز پڑھنی ہے, لہٰذا آلتو فالتو لا یعنی کام نہ کروں, ناپاک نہ رہوں, کپڑوں کو ناپاک نہ کروں, اس قسم کی چیزیں انسان گناہوں سے بچتا رہے, پاک و صاف رہے نیکی کی نیت سے. لیکن بہت ہی نادانی کا فیصلہ ہوگا کہ انسان بولے کہ میں تو گناہگار ہوں, ان گناہوں کے ہوتے ہوئے ہماری نیکیاں کس کام کی. خواتین ہوں یا حضرات, شیطان اسی حساب سے آگے وسوسے ڈالتا ہے. کوئی بے پردہ خاتون ہو تو ان کے وسوسے ڈالتا ہے کہ پردہ تو کیا نہیں لہٰذا نیکیوں کا کیا فائدہ. کوئی انسان ہے, مرد ہے, کوئی اپنے حساب سے کسی گناہ کے اندر ملوث ہے تو شیطان آگے وسوسے ڈالتا ہے تم تو فلاں گناہ کے عادی ہو, تمہاری نیکی کا کیا فائدہ. تو ہر نیکی اپنی جگہ ایک جان رکھتی ہے, وزن رکھتی ہے, تاثیر رکھتی ہے. نماز کا اپنا اثر, روزے کا اپنا اثر, تلاوت کلام پاک کا اپنا اثر, زکات کا اپنا اثر, صدقات خیرات کا اپنا اثر, ذکر و اذکار کا اپنا اثر, ہر عبادت انسان انجام دیتا رہے نہ جانے کون سی نیکی اس قدر اثر انداز ہو جائے کہ جس کی وجہ سے انسان گناہوں سے دور ہو جائے اور ان سے متنفر ہو جائے. اب رمضان مبارک آ رہے ہیں, اللہ پاک سب کو نصیب فرمائے. بہت دفعہ ہوتا ہے کہ لوگ پوچھتے ہیں کہ روزہ تو رکھ لیا لیکن نماز نہیں پڑھی تو ایسے روزے کا کیا فائدہ. بے شک روزہ اصل جاندار تو وہی ہے کہ جب روزہ بھی رکھا جائے تو نمازیں بھی ہوں, بد نظری سے بھی انسان بچے اور بدگوئی سے بھی بچے, بد کلامی سے بھی بچے, اور انسان آلتو فالتو لا یعنی فضول کاموں سے بھی بچے اور ساتھ ساتھ نماز بھی بر وقت انجام دے. لیکن دونوں میں اپنی اپنے فریضے ہیں, نماز اپنا فریضہ, روزہ اپنا فریضہ. یہ نہیں کہ اگر ایک روزے دار نے روزہ رکھ لیا اور نماز نہ پڑھی تو اس کا روزہ ٹوٹ گیا. روزہ مستقل اپنی ایک الگ عبادت کی حیثیت رکھتا ہے. اگر وہ صبح سے شام تک اللہ کی رضا اور اس کے اخلاص اپنے اخلاص کے ساتھ اللہ کی محبت میں بھوکا اور پیاسا ہے لیکن غفلت کا شکار ہو کے نماز چھوڑ رہا ہے تو یہ نماز کا چھوڑنا اپنی جگہ الگ ایک بہت بڑا جرم ہے, بہت بڑی نافرمانی ہے, لیکن اس کی وجہ سے روزہ نہیں ٹوٹے گا. یا ایک انسان روزہ تو رکھتا ہے لیکن زکات نہیں دیتا, یا ایک انسان زکات تو دیتا ہے حج نہیں کرتا, تو ایک عبادت کرتا ہے ایک نہیں کرتا تو اس کی وجہ سے دوسری عبادت متاثر نہیں ہوتی. تو چھوٹی سے چھوٹی بڑی سے بڑی نیکی کے اندر اللہ پاک نے یہ تاثیر رکھی کہ ہر عمل کے اندر اپنے خاص اثر ہوا کرتا ہے. تو انسان ہر عمل کرتا رہے اسی جذبے کے ساتھ کہ جہاں مجھ سے گناہ بہت ہو رہے ہیں وہاں ضرورت ہے اس بات کی کہ نیکیاں بھی بہت کروں تاکہ دھلائی کا معاملہ صاف ستھرا رہے. ایسا نہ ہو کہ نیکیاں چھوڑ بیٹھے اور پھر اس دھوکے کے اندر گناہ تو زیادہ ہو جائے, نیکیوں کا پلڑا خالی ہو جائے. اللہ تبارک و تعالی ہمیشہ نیکیوں کے اندر ہمیں مداومت نصیب فرمائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر ایک انسان معمولی سا اور مختصر سا عمل ہے, احب الاعمال الى اللہ ادومها وان قل, بہت تھوڑا سا ایک عمل کیوں نہ ہو, 10 روپے انسان نے معمول بنا لیا کہ روزانہ میں خیرات کروں گا, صدقہ کروں گا, 1000-2000 روپے ہر مہینے میں اللہ کے غریب بندوں کی مدد کروں گا, ہر سال میں رمضان المبارک میں اتنی مقدار میں مالی تعاون کروں گا, اور اسی حساب سے روزانہ مجھے اتنی تلاوت کلام پاک کرنی ہے، روزانہ دو رکعت فلانے وقت میں مجھے نماز نفل شکرانہ پڑھنی ہے، یعنی ایک مختصر سا عمل کیوں نہ ہو لیکن مداومت کے ساتھ ہو. فرمایا کہ اللہ کو بہت زیادہ محبوب ہے عمل مختصر سا ہو لیکن دوام کے ساتھ ہو، ہمیشگی کے ساتھ ہو، پابندی کے ساتھ ہو، تو یہ عمل اللہ تعالیٰ کے ہاں اتنا مرتبہ رکھتا ہے. فرمایا کہ احب الاعمال، اللہ تعالیٰ کے ہاں اعمال کے اندر پسندیدہ عمل وہ ہے جس پر مداومت اختیار کی جائے، جس کو انسان ہمیشہ انجام دے. تو جب نماز پڑھنے کا معمول بنا لیا ہمیشہ کے لیے نمازی رہے. ابھی رمضان شریف آ رہے ہیں، مسجدیں بھر جاتی ہیں، رات دن دیکھو عبادت گزار دکھائی دیتے ہیں، لیکن رمضان گئے تو وہ نمازی بھی گئے. تو ایسی عبادت پھر اللہ تعالیٰ کے ہاں وزن نہیں رکھتی کہ جو موسمی لحاظ سے ہو. اللہ پاک نے تو فرمایا کہ جب تم بالغ ہو گئے اب مرتے دم تک جو عبادت تم پر فرض کر دی وہ فرض ہے. ہاں اگر اس کے انجام دینے میں تم پر مشقت ہے تو اللہ پاک نے چھوٹ دی ہے. نرمی کے معاملات فرمایا، نماز جیسی عبادت دن میں 5 مرتبہ فرض فرمائی. فرمایا کہ صحت کی حالت ہو، مقیم ہو، آرام سے کھڑے ہو کے تندرستوں کی طرف پڑھو. بوڑھے ہو گئے، ضعیف ہو گئے، کمزور ہو گئے، بیمار ہو گئے، کوئی مجبوری آ گئی، کھڑے ہو کر نہیں پڑھ سکتے بیٹھ کر پڑھ لو، بیٹھ کر نہیں پڑھ سکتے لیٹ کر پڑھ لو. سہولت دی ہے اللہ پاک، نرمیاں فرمائی ہیں. مقیم ہو پوری نماز پڑھو، مسافر ہو ہلکی فرما دی کہ 4 کے بجائے 2 پڑھ لو. مقیم ہو پورے روزے رکھو، مسافر ہو روزے چھوڑ دو، بعد میں سہولت جب ہو اس وقت رکھ لو. زکات فرض فرمائی، سال پورا ہونے پر یہ نہیں کہ فوراً زکات دو، اگر گنجائش نہیں کچھ مؤخر کر لو، جب گنجائش بن جائے اس وقت دے دو، لیکن حساب کتاب لکھ کے رکھو کہ مجھ پر سالانہ کتنی زکات فرض ہوئی. حج فرض ہوا تو کوشش کرو کہ پہلی فرصت میں پہلے سال ہی حج کر لو، لیکن اگر گنجائش نہیں بنتی یا حالات ساتھ نہیں دیتے مؤخر کر لو. اللہ پاک نے گرفت نہیں رکھی. جب یہ حج کی فرضیت کے احکام آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرما رہے تھے کہ اللہ پاک نے حج کو فرض فرما دیا اور اس طرح سے جانا ہے بیت اللہ شریف کا حج کرنا ہے کرنے. تو ایک صحابی نے پوچھا، یا رسول اللہ علی عامنا هذا ام للابد، یہ حج کا فیصلہ اس سال کے لیے کہ ہمیشہ ہر سال ہمیں کرنا ہے؟ یہ سوال سن کر آپ کا چہرہ مبارک سرخ ہو گیا غصے کی وجہ سے. فرمایا کہ جو بات میں بتا رہا ہوں اس کو سنو، اضافی سوالات مت کیا کرو. اگر میں کہہ دیتا کہ للابد ہمیشہ کے لیے تو ہر سال امت پر حج کرنا فرض ہو جاتا. جو بات بتائی جا رہی ہے اس کو اپناؤ، مزید بال کی کھال نہ اتارو، ہندی کی چندی نہ کرو. تو اللہ پاک نے تو بڑی چھوٹ بھی نرمیاں رکھی کہ عبادت کرو، اگر کوئی گرانی ہے تو اس میں رخصت دی، نرمی کے پہلو رکھے، آسانیاں دے دی. فرمایا کہ بڑھاپے کی حالت میں پہنچ کر ایک انسان جو اپنی جوانی والے وہ اعمال نہیں کر پاتا جو جوانی کے اندر کر سکتا تھا، جوانی میں خوب عبادت کرتا تھا لیکن بڑھاپے کے اندر ضعیف العمری کی وجہ سے وہ ان تمام معاملات کو پورا نہیں کر پا رہا. یا ایک انسان صحت کی حالت میں جو معاملات انجام دیا کرتا تھا، بیمار پڑ گیا خدا نخواستہ، ان اعمال کو اب انجام نہیں دے پا رہا. اللہ پاک نے اتنے انعام کے معاملات فرمایا، فرمایا کہ بڑھاپے کے اندر اللہ پاک جوانی کے اندر جو جو اس نے معمولات اپنائے تھے ان تمام معمولات کا اجر و ثواب برابر مسلسل عطا فرماتے رہتے ہیں. صحت کے عالم میں ایک معمول بنا لیا، خدا نخواستہ بیمار ہو گیا، تو اللہ پاک اس بیماری کے عالم میں بھی جو اضافی معمولات بنائے تھے ان کا پورا پورا ثواب عطا فرماتے رہتے ہیں. تو اس رب ذوالجلال کی طرف سے تو نوازشات کی بارشیں ہیں، لیکن بندہ اپنا ایک دستور العمل بنا لے، زندگی گزارنے کے لیے ایک لائحہ عمل تیار کر لے کہ مجھے اس انداز سے زندگی گزارنی ہے، صبح سے شام تک یہ اوقات میری عبادت کے ہیں، دن میں اتنی مجھے تلاوت کرنی ہے، اتنے ذکر و اذکار کرنے ہیں، نماز کو اپنے وقت پر جماعت کے ساتھ اہتمام کے ساتھ ادا کرنا ہے، استغفار کرنا ہے، درود شریف پڑھنا ہے، اور اللہ پاک کی توحید کے ورد کرنے ہیں، لا الہ الا اللہ کی کثرت رکھنی ہے، تسبیحات پڑھنی ہے. اپنے ایک معمول بنا لے، بھلے وہ مختصر سا کیوں نہ ہو، لیکن اس کو پھر ایسا دوام دے کہ مرنے مر جائے اس معمول سے پھر نہ ہٹے. احب الاعمال الی اللہ ادومھا وان قل، تو پھر یہی نیکی اس کے لیے اس قدر وزندار ہوگی، یہی عمل ہلکا پھلکا مختصر سا ہونے کے باوجود اللہ تعالیٰ کا محبوب عمل بن جائے گا. اس لحاظ سے. تیسری چیز یہ بیان فرمائے کہ الحسنات الماحیہ، انسان نیکیاں کرتا رہے، نیکیوں کے ذریعے گناہ مٹتے رہتے ہیں، برائیاں دھلتی رہتی ہیں، اور انسان سے دانستہ یا نادانستہ جو بھی گناہ اور خطائیں ہوتی رہتی ہیں تو اس کی اللہ پاک نے دھلائی کے صفائی کے سامان رکھ دیے. حتیٰ کہ فرمایا کہ تم میل جول میں، حسن معاشرت میں، اچھے اخلاق کے ساتھ رہو، پیار محبت کے ساتھ جیو، میل جول کے اندر ہر ایک سے علیک سلیک کرو، خیر خیریت حال احوال رکھو. فرمایا کہ دو مسلمان جب آپس میں ملتے ہیں، سلام کرتے ہیں، تو اللہ پاک ان کے ہاتھ ملانے کی وقت ان دونوں کے گناہوں کو اس کثرت کے ساتھ جھاڑتے ہیں جس طرح پتجھڑ کے زمانے میں سوکھے درخت کے پتے جھڑتے ہیں. اسی طرح دو مسلمان محبت سے ملے، ہاتھ ملایا، اس ہاتھ ملانے کی برکت سے اللہ پاک نے جو گناہوں کو کثرت کے ساتھ جھاڑ دیا. چھوٹے چھوٹے عمل اپنے اندر ایسی تاثیر لیے ہوئے ہیں کہ اگر ہم نیکوکار بن جائیں، نیکیاں اپنانے والے بن جائیں، تو گناہ دھلتے دھلتے خود بخود صاف ستھرے ہوتے رہیں. فرمایا کہ دو نمازوں میں ایک فرض نماز پڑھ کے جب دوسری فرض نماز پڑھی، اس دوران جتنے بھی انسان سے گناہ صغیرہ صادر ہوئے، یہ دونوں نمازوں کے درمیان جتنے بھی انسان سے خطائیں ہوئیں، فرمایا کہ اگلی نماز پچھلی نماز کے درمیان ہونے والے تمام کے تمام گناہوں کے لیے اگلی نماز پچھلی نماز والے تک کے گناہوں کا کفارہ بن جاتی ہے. ایک جمعہ پچھلے جمعے سے درمیان میں ہونے والے تمام گناہوں کے لیے کفارہ بن جاتا ہے. ایک رمضان پچھلے رمضان سے اس رمضان تک جتنے بھی گناہ ہوئے ان کے لیے کفارہ بن جاتا ہے. اللہ پاک نے تو گناہوں کی دھلائی کے بے شمار مواقع رکھے، بندوں کو معلوم بھی نہیں ہوتا کہ میرے گناہ کس کس انداز سے اللہ پاک دھو رہے ہیں. رحمت حق بہا نمی جویت، رحمت حق بہا نمی جویت. اللہ کی رحمت وہ کثرت کی متلاشی نہیں ہے کہ بندے ڈھیر و ڈھیر اعمال لے کر آئیں تو اللہ تعالیٰ راضی ہوں. اللہ تعالیٰ تو ذرہ نواز ہے، نقطہ نواز ہے. اللہ تعالیٰ تو بندے کی نیت اور اس کی محبت اور خلوص دیکھتے ہیں کہ بندہ کس جذبے سے آیا ہے، اور اس کے بارگاہ میں اگر بندے کا خلوص اور محبت قبول ہو جائے تو مارے کے نیارے ہو جاتے ہیں. بخاری شریف کے اندر وہ روایت کہ جو ایک خاتون نے، جس نے ساری زندگی بدکاری میں گزار دی تھی، صرف ایک موقع پر پیاسے کتے کو اپنے چمڑے کے موزے میں پانی بھر کے پلا دیا، یہی عمل اللہ پاک کو پسند آ گیا. ساری زندگی کے گناہ ایک طرف، اس کی یہ نیکی ایک طرف، اس نیکی نے اس کی ساری زندگی کے گناہوں کو مٹا کے رکھ دیا. اللہ پاک نے فرمایا کہ بندی تو نے ہماری ایک ادنا سی مخلوق پر ترس کھایا، ہم اس پر ترس کھانے کے زیادہ حقدار ہیں. تو وہ تو ذرہ نواز ہے، نقطہ نواز ہے. بندہ اخلاص کے ساتھ نیکی کرتا چلا جائے، نہ جانے کون سی نیکی اس کی بارگاہ میں قبول ہو جائے اور گناہوں کو دھلانے کا اور مٹوانے کے لیے کارآمد ثابت ہو جائے. اس لحاظ سے تیسرا عمل وہ ہے نیکیاں کرنا، کہ انسان نیکیاں کرے تو تاکہ گناہ ساتھ کے ساتھ دھلتے چلے جائیں اور گناہوں کی ظلمت انسان کے اوپر اثر انداز نہ ہو. چوتھا عمل جس کے ذریعے سے انسان کے گناہ دھلتے ہیں اور اس کے وبال سے وہ بچ جاتا ہے، وہ ہے دعاء المؤمنین للمؤمن، کہ مؤمنین کی دعائیں حاصل کرنا. ایک مومن کی دعا دوسرے مومن کے حق میں، یہ بھی بہت زیادہ اثر رکھتی ہے. اللہ پاک نے قرآن کریم نے بھی ہمیں یہی سکھایا کہ ہمیشہ اپنے لیے، اپنے والدین کے لیے، اپنے آبا اور اجداد، اپنے عزیز اور اقربا کے لیے، اور اہل ایمان بھائیوں کے لیے، ربنا اغفر لنا ولی اخواننا الذین سبقونا بالایمان، اے اللہ ہماری بھی مغفرت فرما دے، اور ہمارے ان تمام کے تمام بھائیوں کی مغفرت فرما دے جو ہم سے پہلے ایمان لانے میں سبقت لے جا چکے ہیں. ہم سے پہلے کے زمانوں میں جتنے بھی صاحب ایمان گزر چکے ہیں، اللہ ان سب کی بھی مغفرت فرما دے. یہ دعا رب ذوالجلال خود اپنے کلام پاک میں اپنے بندوں کو سکھا رہے ہیں کہ ربنا اغفر لنا ولی اخواننا الذین سبقونا بالایمان ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا، اے اللہ ہمارے دل میں ان کی طرف سے کوئی کھوٹ نہ آئے، کوئی کینہ نہ آئے، کوئی برائی نہ آئے، ان کی طرف سے ہمارے دل کے اندر کوئی میل نہ آئے. اللہ پاک نے بھی سکھایا. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس اونچے مقام پر جب پہنچے کہ جس پر مخلوقات میں سے نہ اولین میں سے نہ آخرین میں سے کوئی بھی اس رتبے اور مقام کو نہ پہنچا، کہ اللہ پاک نے آپ کو وہ مرتبہ عطا فرمایا کہ عرش اعظم پر آپ کو بلایا، وہاں جو دو بدو ہم کلامی کا شرف نصیب ہوا. فرمایا کہ التحیات للہ والصلوات والطیبات، تمام کی تمام مالی عبادتیں، بدنی عبادتیں، جانی عبادتیں، ہر طرح کی عبادات وہ اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہیں. اللہ پاک نے فرمایا کہ السلام علیکا ایوہ النبی ورحمت اللہ وبرکاتہ، اے نبی اللہ کی رحمت ہو آپ پر اور سلامتی ہو اور برکتیں ہوں آپ پر. فرمایا کہ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، سلامتی ہو ہم پر اور اللہ کے نیک بندوں پر. یہ دعائے سمیٹنے کا موقع تھا، عرش اعظم پر موجود ہیں جس وقت ایک حبیب اور محبوب کا عرش پر اس انداز سے اللہ پاک فرماتے ہیں کہ ثم دنا فتدلا فكان قاب قوسین او ادنا فاوحى الى عبده ما اوحى. قرب ہوتا چلا گیا، ہوتا چلا گیا، ہوتے ہوتے نوبت یہاں تک آ پہنچی، اتنے قریب ہوئے. فرمایا کہ جتنا کمان کے دو سرے ہیں ان سروں سے بھی زیادہ قریب تر، نزدیک تر ہوئے. اللہ پاک نے پھر اپنے بندے کی طرف جو کچھ وحی کرنی تھی وہ وحی کی. کلام سلام اور راز و نیاز کی باتیں ہوئیں وہیں پر. پھر آپ کو اللہ پاک نے نماز کی عبادت کا تحفہ بھی عطا فرمایا اور سورہ بقرہ کی آخری دو آیات بھی عطا فرمائی اور بھی بہت سے انعام عطا فرمائے. ان میں ایک انعام یہ بھی دیا کہ ورفعنا لک ذکرک، ہم نے آپ کے نام کو بلند و بالا کیا. جہاں اللہ کا نام آئے گا وہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام بھی آئے گا. اور ایک انعام یہ بھی دیا کہ آپ کی امت کا کوئی بھی فرد ایک نہیں کرے گا میں اس کو دس کے برابر ثواب عطا کروں گا. من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالہا، ایک نہیں کرے گا دس کے برابر ثواب عطا کروں گا. حتیٰ کہ نیکی نہ کی، صرف ارادہ کیا تو ایک نیکی کا ثواب تو اس کو ویسے ہی دے دوں گا. ایک انسان نے جذبے کے ساتھ ارادہ کیا کہ اللہ پاک مجھے بھی مال و دولت دے، لکھ پتی کروڑ پتی بنائے تو میں بھی اللہ کا ایک گھر بناؤں گا، کوئی مدرسہ بناؤں گا، یتیم خانہ بناؤں گا، مخلوق خدا کی خدمت کے لیے کوئی اسپتال بناؤں گا. لوگوں کی خدمت کے جذبے سے کوئی بھی نیک نیت اس نے اپنے دل کے اندر مخفی رکھی. میدان محشر میں ایسا ہوگا کہ ایک انسان آئے گا، اپنی نیکیوں میں دیکھے گا ڈھیروں ڈھیر اس کے انبار لگے ہوئے ہیں، حیران ہو جائے گا یار اب یہ اعمال تو میں نے نہ کیے، شاید مغالطہ ہو گیا، کسی اور کا کھاتا میرے حصے میں آ گیا. اللہ پاک فرمائیں گے یہ تیری وہ نیک نیتیں ہیں جو دنیا میں تو کیا کرتا تھا کہ کاش کہ مجھے بھی ایسا موقع ملے تو یہ عمل میں بھی کروں. تو ہم نے تیرے اس نیکی کے جذبے کو مد نظر رکھتے ہوئے تیرے لیے اس کا اجر و ثواب متعین کر دیا تھا. تو یہاں تو یہ معاملہ اللہ پاک نے فرمایا کہ نیکی کا ارادہ کرنے پر صدق دل سے اللہ پاک ارادہ کرنے پر ایک ثواب تو ویسے عطا فرما دیتے ہیں، اور بندہ جب اس نیکی کو کر لیتا ہے تو دس تو کم از کم ہے، ورنہ فرمایا کہ دس سے بڑھا بڑھا کر بڑھا بڑھا کر 700 درجے تک. اللہ یضاعف لمن یشاء، اور اللہ تعالیٰ بندے کے خلوص اور جذبے کے حساب سے اس سے زیادہ بھی بڑھائے تو یہ اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے. مثل الذين ينفقون اموالهم في سبيل الله كمثل حبه، ایک دانہ خرچ کیا تو اللہ پاک نے مثال دی کہ ایک دانہ خرچ کرنے والے کی مثال ایسے ہے جیسے گندم کا ایک دانہ اس کو اگایا، اس سے 7 بالیاں نکلی، ہر بالی کے اندر 100 دانے، ایک دانے سے 700 دانے اگ گئے. تو صدق دل سے ایک روپیہ خرچ کرنے والا، ایک کھجور کا دانہ خرچ کرنے والا 700 دانے خرچ کرنے والا بن جاتا ہے. واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ تعالیٰ جس کے اجر و ثواب بڑھانا چاہے وہ جتنی خلوص دیکھتا ہے اتنی زیادہ اجر و ثواب بڑھا دیتا ہے. تو یہ انعام بھی آپ کو ملا کہ ایک نیکی پر دس کا اجر و ثواب کم از کم عطا کروں گا، اور اگر کوئی خدا نہ خواستہ برائی کرے گا ومن جاء بالسیئۃ فلا یجزا الا مثلہا، برائی کرے گا تو برائی کا بدلہ صرف برائی کی حد تک دوں گا، برائی کے اندر زیادتی نہیں. ان اللہ لا یظلم مثقال ذرہ، آپ کا رب ذرہ برابر بھی اپنے بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں ہے. تو برائی تو جس حد تک کی اسی حد تک سزا ملے گی، نیکی کا صرف جذبہ اور ارادہ کیا ایک ثواب مل گیا، اس نیکی کو عملی جامع بنا دیا کم از کم 10 اجر و ثواب مل گئے، اور اخلاص زیادہ تھا، خلوص زیادہ تھا، اللہ پاک کی محبت سے سرشار ہو کے عمل انجام دیا. واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ پاک اس کو 700 گنا سے بھی بڑھا سکتے ہیں. تو غرض یہ کہ اس اہم ترین مرحلے پر، اس اہم موڑ پر بھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب اللہ پاک نے سلام پیش فرمایا السلام علیک ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تو کہہ دیتے السلام علیہ، سلامتی ہو مجھ پر، لیکن وہاں آپ نے فرمایا السلام علینا، سلامتی ہو ہم پر، وعلی عباد اللہ الصالحین، اور اللہ کے نیک بندوں پر. اس اہم موقع پر بھی آپ نے اپنی امت کو فراموش نہ کیا. حضرت اقدس حضرت والد والد رحمہ اللہ کے پیر و مرشد عارف باللہ حضرت جناب ڈاکٹر محمد عبد الحی صاحب عارف رحمہ اللہ اس موقع پر ایک نقطہ بیان فرمایا کرتے تھے. فرمایا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو ایک ہے اور آپ نے اپنے نیک امتیوں کا تذکرہ تو صراحتن فرما دیا, لیکن فرمایا کہ اللہ کی طرف سے سلامتی رحمتیں اور برکتیں ہوں ہم پر جمع کثیر استعمال فرمایا. فرمایا کہ یہاں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھ اپنے امت کے گناہگاروں کو شامل فرما لیا, اپنی آغوش محبت میں لے لیا. فرمایا کہ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین, سلامتی ہو ہم پر بشمول تمام کے تمام گناہگار امتیوں کے اور اللہ کے نیک بندوں پر بھی. تو ان سب کو بھی اس وقت آپ نے فراموش نہیں کیا. اس دعا کے اندر اس اہم موڑ پر اس اہم ترین موقع پر اللہ کی سلامتی کو سمجھتے وقت خالی آپ نے اپنی ذات کو یاد نہ رکھا بلکہ ساتھ میں نیک بندوں کا تذکرہ صراحت فرمایا اور گناہگار امتیوں کو اپنی آغوش میں چھپا لیا. السلام علینا, سلامتی ہو ہم پر, وعلی عباد اللہ الصالحین, اور اللہ کے نیک بندوں پر. تو یہ دعائیں مؤمن کی دعا مؤمن کے حق میں اس قدر کار آمد ہوا کرتی ہے. دعائیں کرنے کا بھی حکم دیا گیا. فرمایا کہ اگر کوئی شخص مؤمنین کے لیے دعائیں کرتا ہے, اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات, اے اللہ مؤمنین اور مؤمنات کی مغفرت فرما دے, صرف اتنا سا جملہ, اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات, اے اللہ مؤمنین اور مؤمنات کی مغفرت فرما دے. فرمایا کہ اس دعا کی برکت سے اللہ پاک رزق عطا فرماتے ہیں, مخلوق کے اندر رزق ان دعاؤں کی برکت سے اتارتے ہیں اور اس دعا کے ماننے والے کو مستجاب الدعوات بنا دیتے ہیں, اور مؤمنین کے حق میں دعائیں مغفرت ماننے والے کو اللہ پاک یہ انعام عطا فرماتے ہیں کہ جتنی بھی مؤمنین کی تعداد ہے ہر مؤمن کی ذات کی طرف سے ایک ایک نیکی اس کے نام اعمال کے اندر لکھی جاتی ہے. مومنین کی تعداد کوئی معمولی نہیں, ہزاروں لاکھوں میں نہیں بلکہ کروڑوں میں ہے, کہ جب سے ایمان اور اسلام آیا اور جب تک رہے گا سدا بہار بن کر جتنے بھی مؤمنین ہیں, جب دعا کی اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات, اے اللہ مؤمنین اور مؤمنات کی مغفرت فرما دیجئے, تو اتنی سی دعا کرنے والا دوام کے ساتھ ہمیشگی کے ساتھ کہ مؤمنین کو فراموش نہ کرے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بڑا بخیل ہے وہ انسان, پرلے درجے کا کنجوس ہے جو اپنے لیے تو دعا کرے لیکن اپنے مؤمنین بھائی بہنوں کے لیے دعا نہ کرے. مؤمنین کے حق میں دعا کرنے والا وہ در حقیقت اپنے ہی لیے دعا کرتا ہے. حدیث مبارک میں آتا ہے جب کوئی شخص کسی دوسرے مؤمن مسلمان بھائی کے لیے دعا کرتا ہے اللہ پاک ایک فرشتہ مقرر فرماتے ہیں, وہ کہتا ہے کہ تجھ کو بھی اسی معنی ملے. ایک شخص تھا کوئی مجبور ہے, پریشان ہے, بیمار ہے, کسی مصیبت میں گھرا ہوا ہے, اس کو پتہ بھی نہیں, یہ اپنی طرف سے دعا کر رہا ہے کہ یا اللہ اس کو مشکل سے نجات دے دے, پریشانی سے چھٹکارا مل جائے. کوئی غریب ہے, یا اللہ اس کو مالدار بنا دے. حضرت اقدس حضرت والد ماجد رحمہ اللہ کا ہم نے یہ معمول دیکھا کہ جب کبھی موٹر سائیکل پہ دیکھا کہ دو میاں بیوی ہیں, بچے زیادہ ہیں, لدے پھنے جا رہے ہیں, بے ساختہ دعا دیا کرتے تھے اللہ پاک ان کو اپنی ذاتی گاڑی تمام ضرورتوں کے ساتھ عطا فرما دے. کوئی ضرورت مند آیا, بے گھر ہے, دعا دیا کرتے تھے اللہ پاک ان کو اپنا ذاتی مکان عطا فرما دے تمام ضروریات کے ساتھ, حتیٰ کہ ہوائی جہاز اڑتا دکھائی دیا, یا اللہ ان تمام مسافروں کو خیر اور عافیت کے ساتھ اپنی منزل پر ہنستا مسکراتا خوشیوں کے ساتھ پہنچا دے. ایمبولینس جا رہی ہے سائرن سن کر, یا اللہ اس مریض کو خیر اور عافیت و شفا عطا فرما دے اور اس کے گھر والوں کو عافیت کا معاملہ عطا فرما. کسی غریب کو دیکھ لیا, یا اللہ اس کو مالدار بنا دے. کہیں کسی کی گاڑی یا موٹر سائیکل پنچر دکھائی دی, یا اللہ ان کی مدد فرمائیے, آسانی فرمائیے. چھوٹی چھوٹی چیزوں پر یہ وہ دعا ہے کہ اس آدمی کو معلوم بھی نہیں کہ میرے حق میں کوئی دعا دے رہا ہے, لیکن اس کی پیٹھ پیچھے جس اخلاص کے ساتھ دعا ہوتی ہے تو یقیناً اس کا تو کام بنتا ہی بنتا ہے. لیکن اللہ پاک کی طرف سے فرشتے کی دعا مل جاتی کہ اے بندے تجھ کو بھی اسی طرح مل جائے. تو دعائیں ایک مومن کی دعا دوسرے مومن کے حق میں بہت زیادہ اثر رکھا کرتی ہے. تو جب مومن دوسرے مومنین کے لیے دعائیں کرتا ہے اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات, تو جتنے بھی مومنین کی تعداد ہے ہر ہر مومن کے بدلے ایک ایک نیکی اس کے نام اعمال کے اندر لکھی جاتی ہے. اور دعا یہ وہ جاندار چیز ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک موقع پر عرض کیا کہ یا رسول اللہ عمرے کے لیے جانا چاہتا ہوں، اجازت مرحمت فرمائے. فرمایا کہ بالکل جاؤ عمرہ کر کے آؤ، لیکن اے بھائی اپنے بھائی کو دعاؤں میں مت بھولنا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جس پیار بھرے انداز سے آپ نے مجھ سے دعا کی درخواست کی، فرمایا کہ دنیا اور معافی ہے ایک طرف، لیکن وہ پیار بھرا جملہ ایک طرف کہ آپ نے فرمایا کہ اپنے بھائی کو دعاؤں میں مت بھولنا، اجازت بھی عنایت فرمائی، لیکن ساتھ میں بڑے پیار بھرے محبت بھرے انداز میں بھائی کے اندر مخاطب کرتے ہوئے فرمایا کہ اے بھائی دعاؤں میں ہمیں یاد رکھنا، ہمیں فراموش نہ کرنا. تو دعا تو ایسا اثر رکھتی ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو جملہ فرمایا تو اس کا مٹھاس فرماتے ہیں کہ اس کے بدلے پوری دنیا بھی آ جائے تو اس کا مٹھاس بھول نہیں سکتا. ابھی جمعہ ہی کے دن وہ پورا قصہ میں نے تفصیل کے ساتھ سنایا. اس موقع پر بہت سارے حضرات نئے ہوتے ہیں، خواتین تو خاص کر اسی موقع پر آتی، جمعے میں تو شریک نہیں ہوتی. خواتین میں تو اکثریت تو ماں ہوتی ہے، ماں کا رتبہ اور مقام اللہ پاک میں کتنا بلند و بالا رکھا. اسی مناسبت سے ہمارا آج کل جمعہ کا مضمون بھی یہی چل رہا ہے. اسی ذیل میں یہ واقعہ سنایا تھا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ میری امت کا ایک فرد ہے، ایک شخص ہے جس کی سفارش سے اللہ تعالیٰ قبیلہ ربیعہ اور مغر کی بھیڑ بکریوں کے بال کی بقدر میری امت کے گناہگاروں کی مغفرت فرمائیں گے اس کی سفارش کی بدولت. صحابہ حیران ہوئے کہ ایسا خوش نصیب امتی کون ہوگا. عرض کیا کہ یا رسول اللہ وہ کون ہے؟ تو شروع میں تو آپ نے ذرا ٹال دیا، لیکن جب صحابہ نے زیادہ اصرار کیا تو آپ نے پھر فرمایا اور وضاحت کی. فرمایا کہ وہ اویس ابن عامر قرنی ہے، جو یمن کا رہنے والا ایک باشندہ ہے کہ جو میری زیارت کو آنا چاہتا ہے، لیکن اس کی بڑی ماں ہے جو نابینا ہے، جس کو اپنے بیٹے کی خدمت کی ضرورت ہے. اس نے مجھ سے اجازت چاہی لیکن میں نے کہا کہ تم اپنی ماں کی خدمت کرتے رہو. اس حکم کو مانتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار کو قربان کیا، شرف صحابیت کو قربان کیا، لیکن اپنی ماں کی خدمت کرتے رہے. تو اس کے بدلے اللہ پاک نے اتنا اجر و ثواب عطا فرمایا، وہ رتبہ اور مقام عطا فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن حضرت عمر اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا تھا کہ اے عمر، تمہارے زمانے میں سرزمین یمن سے ایک شخص آئے گا، اس کا نام ہوگا اویس، قرن کا رہنے والا ہوگا، اس کا قبیلہ ہوگا مراد، کالے رنگ کا ہوگا، اس کو برس کی بیماری لگی ہوگی. وہ بیماری وہ جب اللہ سے دعا کرے گا تو ٹھیک ہو جائے گی، صرف ایک درہم کی بقدر جب باقی ہوگی تو وہ دعا کرے گا کہ اے اللہ اس نشان کو چھوڑ دے تاکہ میں اس نشان کو دیکھ دیکھ کے تیرا شکر ادا کروں کہ مجھ کو بیماری لگی تھی لیکن تو نے مجھ کو شفا دی. تو فرمایا تھا کہ اے عمر، جب کبھی تمہارے زمانے میں وہ آئے اس سے تمہاری ملاقات ہو، اس سے مغفرت کی دعا کرانا. اس نے ماں کی ایسی خدمت کی ہے کہ اس کے بدلے اللہ پاک نے اس کو وہ مرتبہ اور مقام عطا فرمایا کہ جب وہ دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو رد نہیں فرماتے. تو حضرت عمر اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہما ان دونوں کا آپ نے نصیحت فرما دی تھی. اس میں اس بات کی طرف اشارہ بھی تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جیتے جی وہ نہیں آئیں گے. حضرت صدیق اکبر کے زمانے میں بھی ان سے ملاقات نہ ہوگی، حضرت عثمان غنی کے زمانے میں بھی ملاقات نہ ہوگی. اللہ پاک نے آپ کو اشارے دیے تھے تو آپ نے انڈیا دے دیا کہ عمر تمہارے زمانے میں وہ آئے گا، تو موقع سے فائدہ اٹھانا، اس کی دعا لے لینا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خلیفہ بنے، امیر المؤمنین بنے، ہر سال آپ نے یہ اعلان فرمایا تھا کہ حجاج جو روئے زمین سے آتے ہیں، عالم اسلام سے آتے ہیں، تو آپ نے یہ اعلان فرمایا تھا کہ تمام کے تمام علاقوں کے گورنر اور ذمہ دار بھی حج کے لیے آیا کریں. تو اس وقت پورا ایک سالانہ اجتماع ہوتا تھا، سارے گورنر بھی جمع ہیں اور رعایا کے افراد بھی آئے ہوئے ہیں. کسی کو کوئی شکایت ہو اپنے گورنر کے بارے میں کہ صحیح نہیں چلتا اس نام کے بارے میں، یہ کوئی گڑبڑے کر رہا ہے، تو وہ امیر المؤمنین سے شکایت کرتا. تو گویا کہ یہ پورا سالانہ اجتماع ہوتا، صحابہ اکرام بھی دور دور جو چلے گئے تھے ہجرت کر کے وہ بھی حج کے موقع پر آتے، اور ایک اجتماع ہوتا، سارے کے سارے حج کے موقع پر جمع ہوتے تھے. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر سال حجاج کے مجمع میں اعلان فرماتے کہ یمن والے کھڑے ہو جائیں، سارے یمن والے کھڑے ہوتے، فرماتے کہ قبیلہ مراد کے لوگ کھڑے رہ جائیں، باقی لوگ بیٹھ جائیں. پھر اس کی شاخ تھی قرن، فرماتے کہ قرن والے کھڑے رہے، باقی لوگ بیٹھ جائیں. پھر جب قرن والے ہوتے پھر صاحب پوچھتے حل فی کم اویس، کیا تم میں کوئی اویس ابن عامر نام کا شخص ہے؟ کوئی نہ ہوتا. ہوتے ہوتے عرصہ بیت گیا، ایک سال حج کے موقع پر ایسا ہی ہوا، جب اعلان ہوا تو قرن کا ایک باشندہ کھڑا رہ گیا. جب آپ نے سوال کیا تو اس نے بتایا کہ میں اویس کا چچا ہوں، اویس میرے ساتھ حج پر آیا ہے، لیکن وہ تو دیوانہ سا مستانہ قسم کا آدمی ہے کہ بچے اس سے ہنسی مذاق کرتے ہیں، اس کے پیچھے پڑ جاتے ہیں. فرمایا کہ وہ کہاں ہے؟ بتایا کہ وہ اس وقت حاجیوں کے اونٹ چرانے کے لیے نکلا ہوا ہے، عرفات کے میدان کی طرف گیا. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے آنکھوں ہی آنکھوں میں بات چیت طے کی کہ موقع آ گیا، ملاقات کا وقت قریب ہے، چل پڑے. دونوں کے دونوں اٹھے، عرفات کے میدان کی طرف دوڑ پڑے. وہاں جب پہنچے تو اونٹوں کو چرتا ہوا پایا اور درمیان کے اندر ایک شخص کھڑا ہوا نماز پڑھ رہا ہے جو سیاہ فام، بالکل سیدھے سادہ درویش خدا مست. جب ان حضرات کے آنے کی آہٹ محسوس ہوئی تو نماز مختصر کی سلام پھیرا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کون ہو؟ کہا کہ چرواہا. کہا کہ نام کیا ہے؟ کہا کہ عبداللہ. حضرت علی نے پوچھا کہ وہ نام بتاؤ کہ جو تمہاری ماں نے تمہارا رکھا. کہا کہ اویس. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تمہارے ابا کا نام عامر ہے؟ ہاں. یمن کے باشندے ہو؟ ہاں. برس کی بیماری لگی تھی؟ ہاں. ختم ہو گئی خالی ایک درہم کے بقدر باقی ہے؟ ہاں. دکھاؤ. وہ دیکھا، دونوں نے اس نشان کو چوما. یہ حیران ہے کہ یہ دو آدمی کون آ گئے. کہا کہ تم کون ہو؟ آ کر سوالات جوابات کر رہے ہو تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتایا کہ یہ امیر المؤمنین عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم. ہل کر رہ گئے. حضرت عمر نے بتایا کہ یہ حضرت علی بن ابی طالب ہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچزاد بھائی. فوراً جوش سے کھڑے ہوئے، لپٹ گئے، چپٹ گئے، گلے لگے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ آپ ہمارے لیے دعائیں مغفرت کریں. کہا کہ میں کیا دعا کروں؟ آپ حضرات بڑے لوگ ہیں، صحابی رسول ہیں، آپ کی دعا زیادہ اثر رکھتی ہے، آپ میرے لیے دعا کریں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر وہ حدیث مبارک سنائی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے. اس طرح سے پوری وہ حدیث سنائی. حدیث سن کر رونے لگے کہ مجھ جیسے کے بارے میں سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی اونچی بشارت سنائی کہ اللہ پاک کیا میرے اتنے مرتبہ اور مقام ہے کہ میری بات کا اللہ تعالیٰ رد نہیں فرماتے. فوراً ہاتھ اٹھائے، دعائیں مغفرت کرنے لگے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے بھی، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے بھی. بعض روایت میں آتا ہے کہ آپ نے پیغام دیا تھا کہ میری امت کے لیے دعائیں مغفرت کروانا. خوب ڈھیروں ڈھیر دعائیں لی. اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ آپ ہمارے ساتھ رہیں. ظاہر ہے کہ قیمتی اثاثہ تھا کہ جو دعا چاہو کرا لو اور وہ قبول ہی قبول. فرمایا کہ نہیں، میں تو کوفہ جانے کا ارادہ رکھتا ہوں. فرمایا کہ میں کوفہ کے گورنر کے نام آپ کے لیے خط لکھ دیتا ہوں کہ وہ آپ کا خیال رکھے، دھیان رکھے. فرمایا کہ نہیں، میں اپنی گمنام زندگی میں خوش ہوں. چنانچہ حد سے فارغ ہو کر واپس یہ کوفہ چلے گئے. اگلے سال پھر جب کوفہ سے ایک سردار آئے، ان سے پھر دریافت کیا کہ وہاں کوئی اویس نام کا شخص نے بتایا کہ ہاں دریا کے کنارے ہوا کرتا ہے، بڑا غریب قسم کا، درویش قسم کا انسان ہے، کسی سے کوئی سروکار نہیں رکھتا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ بہت اونچا انسان ہے. پھر وہ حدیث سنائی کہ اللہ کے ہاں اتنا رتبہ مقام پایا ماں کی خدمت کی بدولت کہ جب وہ ہاتھ اٹھا دے تو اللہ تعالیٰ اس کے ہاتھ کو خالی واپس نہیں لوٹاتے. جانا اس سے مغفرت کی دعا کرا لینا. یہ سردار جب واپس پلٹا، بتایا کہ میں حاجی ہوں، حج کر کر آیا ہوں، آپ سے دعائیں مغفرت لینے آیا ہوں. فرمایا کہ تم حاجی ہو، حج کر کر آیا، تمہاری دعا زیادہ اثر رکھتی ہے. کہنے لگے نہیں نہیں، آپ کی دعا زیادہ جان رکھتی ہے، آپ میرے لیے دعائیں مغفرت فرمائے. تو حضرت اویس نے پوچھا کہیں تم حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مل کر تو نہیں آئے؟ کہا کہ ہاں. کہنے لگے پھر تو انہوں نے ہی میرا راز فاش کیا ہے. دعائیں مغفرت تو کی، لیکن اس کے بعد پھر ایسے گمنام ہو گئے، پھر پتا نہ چلا کہ کہاں گئے. تو بہرحال دعائیں ایسا اثر رکھتی ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سفر عمرے کے موقع پر اپنے لیے دعا کی درخواست کی اور معلوم کرنے ہوئے سکرنی اللہ کے ہم اور ان پر پا چکے ہیں کہ ان کی سفارش سے قبیل ربیع اور مضر کے بھیڑ بکریوں کے بالوں کی بقدر امت کے گناہگاروں کی بخشش کی جائے گی اور وہ مقام حاصل کر چکے ہیں جب دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں تو دعا ان کی رد نہیں ہوتی. تو آپ نے اہمیت کے ساتھ ان دونوں حضرات کو پیغام دے دیا. اس میں سبق ہے اس بات کی طرف کہ ہمیشہ انسان اپنے بڑوں سے دعاؤں کی درخواست کرتا رہے، اپنے بزرگوں کی دعائیں لیتا رہے.
حضرت اویس غنی کو تو اللہ پاک نے وہ مرتبہ عطا فرمایا کہ جب جنت میں جا رہے ہوں گے 70,000 فرشتے حضرت اویس غنی کی شکل و شباہت سے اللہ پاک پورے جلوس عطا فرمائیں گے، اس جلوس کے اندر ہی جنت میں داخل ہوں گے. کیوں؟ ماں کی صدقے دل سے خدمت کی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی تعمیل میں اپنے جذبات کی قربانی دی. 10 سال کا عرصہ پایا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ، چاہتے تو اپنے جذبات کو سامنے رکھتے ہوئے، ماں کی خدمت کو پس پشت ڈالتے ہوئے چلے آتے، بھاگے چلے آتے بغیر پوچھے. لیکن جب حکم آیا کہ رک جاؤ، ماں کی خدمت کرو، تو صحابیت کے شرف کو قربان کر دیا. حکم کی تعمیل کے اندر وہی رکے ہوئے ہیں، منتظر ہیں کہ جب حکم ملے تو آؤں. لیکن ادھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہو گئے اور وہاں دیدار کا موقع نہ مل سکا، لیکن رتبہ مقام ایسا پا لیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے کہ اے عمر، اے علی، تمہارے زمانے میں جب وہ آئے تو ان سے دعائیں لے لینا، اپنا بیڑا پار کرا لینا. اس میں سبق مل رہا ہے کہ جب کبھی کوئی بزرگ، کوئی اللہ والا، کوئی نیک انسان، کوئی بھی مومن مسلمان دعا دینے والا ہو، اس کو دعائیں لینی چاہیے. دعاؤں سے بیڑا پار ہوتا ہے، بڑے بڑے کام بن جاتے ہیں. بالخصوص اللہ کے نیک بندوں کی دعائیں جیتے جی بھی کام آتی ہیں، مرنے کے بعد بھی کام آتی ہیں. ماں باپ کی دعائیں، استادوں کی دعائیں، بزرگوں کی دعائیں، محسنین اور مربی کی دعائیں ہمیشہ انسان لیتا رہے. اور دعاؤں لینے کے اندر سب سے زیادہ مؤثر دعا وہ ہے جو خدمت کر کے دی جائے. ایک تو دعا وہ ہے جو انسان زبان سے بولے کہ میرے لیے دعا کر دینا، ایک دعا وہ ہے کہ انسان خدمت کرے کہ خدمت کے ذریعے سے خود انسان کے دل کی گہرائی سے دعا نکل جائے کہ اے اللہ اس کے ساتھ تو اچھائی کرنا، بھلائی کرنا، مہربانی کرنا. ایک قصہ اور سنا دوں، اگرچہ جمعے کے دن سنایا تھا لیکن خواتین کی موجودگی کی رعایت کرتے ہوئے، اور بہت سے حضرات جو اتوار کے دن آتے ہیں جمعے کے دن نہیں ہوتے. یہ وہ سبق آموز چیزیں ہیں کہ جس کے اندر بہت بڑے بڑے سبق پوشیدہ ہیں کہ اگر قدردانی کی جائے اور رتبوں کا تقدس ملحوظ رکھا جائے تو اللہ پاک نے رشتوں کے اندر اور مذہبی تعلیمات کو اپنانے کے اندر کتنی جان رکھی ہے. حضرت موسیٰ کلیم اللہ نے بھی اللہ پاک سے دعا کی تھی کہ اے اللہ، جنت میں جو میرا پڑوسی ہوگا اگر وہ اس زمانے میں زندہ ہو تو آپ مجھے اس کا پتہ بتا دیں تاکہ میں اس کو دیکھ لوں. اللہ پاک نے بتایا کہ فلانے علاقے کے فلانے بازار کے اندر فلانا قصائی. حیران ہوگا کہ قصائی وہ میرا پڑوسی. اس حیرانی کے ساتھ نکل کھڑے ہوئے، اس علاقے میں پہنچے، اس محلے میں پہنچ کر بازار میں پہنچے، اس قصائی کی دکان پر پہنچے، اس کا نام تعارف حاصل کیا تو معلوم ہوا کہ ہاں یہی نام ہے. تعارف جب یقینی ہو گیا تو اس سے پوچھا کہ اگر کوئی آپ کے مہمان بننا چاہے تو مہمان بناتے ہیں؟ کہا کہ ہاں. بسر و چشم، آپ چلے، میں آپ کو اپنا مہمان بناؤں گا. ساتھ ہو لیے. شام جب ہوئی اس نے دکان بند کی، گوشت کا ایک ٹکڑا ساتھ لیا، گھر چل دیا. گھر پہنچے تو وہاں جب پہنچے تو دیکھا کہ منظر ایسا تھا، چارپائی کے اوپر ایک بوڑھی عورت، بالکل ہڈیوں کا ڈھانچہ، سکڑ کر چھوٹی سی ہو چکی، اس چارپائی پر لیٹی ہوئی ہے جو اس قصائی کی ماں تھی. یہاں پہنچ کر اس نے وہ گوشت کے ٹکڑے بنا کر سالن چڑھایا اور اپنی ماں کو اٹھا کر بٹھایا، اپنے ہاتھوں سے اس کا منہ دھلایا، ہاتھ دھلائے، اس کا صاف ستھرا کیا. اور اس کے بعد جب کھانا تیار ہو گیا تو اپنے ہی ہاتھوں سے روٹی کے چھوٹے چھوٹے لقمے اس میں چور کر نرم کر کے بھگو کے ماں کو بٹھا کر ایک ہاتھ سے سہارا دے کر دوسرے ہاتھ سے چھوٹے چھوٹے لقمے بنا کر اپنی ماں کو کھلا رہا ہے. جب کافی دیر لگی، کھانا کھا کر وہ فارغ ہوئی تو اس بڑی بی کے ہونٹوں میں حرکت دیکھی. حضرت موسیٰ کریم اللہ نے بھن بھنات تو سنی لیکن سمجھ میں نہ آیا کہ کیا کہتی ہے. پوچھا کہ کیا کہہ رہی ہے؟ بتایا کہ اس وقت یہ دعا دے رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ میرے بیٹے کو جنت میں موسیٰ کریم اللہ کا پڑوس عطا فرما دے. حضرت موسیٰ نے فرمایا کہ اما مبارک ہو، آپ کی دعا قبول فرمانی، میں ہی موسیٰ کریم اللہ ہوں، اللہ تعالیٰ نے جنت میں آپ کے بیٹے کو میرے پڑوس عطا فرما دیا. دعا کہاں سے کہاں پہنچا دیتی ہے قصائی. کوئی بہت اونچے درجے کا ولی ہے زمانہ نہیں، قصائی ہے، اپنے قصبے معاش میں لگا ہوا ہے، گوشت بیچ رہا ہے. لیکن ماں کی دعا نے کہاں سے کہاں پہنچایا کہ جنت میں حضرت موسیٰ کا پڑوس دلوا دیا. تو دعائیں اس قدر اثر رکھتی ہیں، جان رکھتی ہیں، تاثیر رکھتی ہیں. تو جب ماں کی خدمت کی جائے، باپ کی خدمت کی جائے، استادوں کی، اپنے بزرگوں کی، اپنے محسنین اور مربی کی، اپنے گھر والوں کی، اپنے چھوٹوں کی خدمت کی جائے، تو خدمت سے تو خدا ملتا ہے. اور خدمت کے بعد جو دعا ملتی ہے، دل سے جو دعا ملتی ہے انسان کو، یہ دعا بڑا اثر رکھتی ہے اور انسان کو کہاں سے کہاں پہنچا دیتی ہے. خدا نہ خاص کا کوئی شخص پریشانی میں گھرا ہوا ہو، مصیبت میں مبتلا ہو، انسان اس کا ہاتھ بٹا دے، اس وقت جو اس کے دل سے دعا نکلتی ہے تو یہی دعا نہ جانے کب پھر انسان کو رنگ لاتی ہے اور اس کے پھر قسمت چمکتی ہے. اس کو پتہ بھی نہیں ہوتا کہ کب کب کی دعائیں میرے کام آ رہی ہیں. اس لحاظ سے فرمایا کہ ایک مومن جو دوسرے مومن کے لیے دعائیں کرتا ہے تو یہ دعائیں اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی گناہوں کے لیے بھلائی کا سامان بنایا. فرمایا کہ ربنا اغفر لنا، اس کے ساتھ ساتھ ولی اخواننا الذین سبقونا بالایمان، اپنے ساتھ ساتھ اپنے مؤمنین بھائیوں کے لیے مغفرت کی دعائیں مانگا کرو. تو ان کی مغفرت کی دعائیں رنگ لاتی ہیں، پھر انسان کو اللہ پاک ایسا معاف فرما دیتے ہیں کہ گناہ دھل دھلا کر صاف ہو جاتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ اللہ پاک نے دنیا میں آتے وقت بھی مومن مسلمان کی قسمت چمکائی کہ پیدائش کے بعد ہی اس کے دائیں کان میں اذان پڑتی ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر، اللہ کی کبریائی کے نعرے کان میں گونجتے ہیں. اب تو سائنس کا دور ہے، ماہرین نے اس بات کی تحقیق کی ہے کہ بچہ اس وقت بھی اس کی عقل کام کر رہی ہوتی ہے، اس کے اندر بقاعدہ اس کے حافظے میں وہ چیز محفوظ ہو رہی ہوتی ہے. حتیٰ کہ رحم مادر کے اندر جو چیز ماں سنتی ہے، ماں پڑھتی ہے، ماں کہتی ہے، اس چیز کے اثرات بھی بچے کے اندر منتقل ہوتے ہیں. دنیا میں آنے کے بعد تو باقاعدہ جس طرح وہ دیکھتا ہے، اس کو ڈرایا جائے تو اس کی آنکھیں چونکتی ہیں، تو اسی طرح اس کی ناک کام کرتی ہے، اس کے کان کام کرتے ہیں، اس کی زبان دودھ پینے کے لیے، غذا کو حاصل کرنے کے لیے کام کرتی ہے. تو باقاعدہ سماج اس کی کام کر رہی ہوتی ہے، اس کے دل دماغ بالکل تر و تازہ کھلتے پھول کی طرح ابھی ابھی کارآمد ہوئے اور دنیا میں آتے ہی اللہ اکبر اللہ اکبر، اشہد اللہ لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، حی علی الصلاۃ، یہ پاکیزہ کلمات اس کے دل دماغ پر نقش ہو رہے ہیں. اور جب دنیا سے جا رہا ہے اس وقت بھی اللہ پاک نے کتنا پیارے انتظام کیا کہ جاتے جاتے سب سے پہلے اس کو میرے گھر لاؤ، نہلاؤ دھلاؤ، صاف ستھرا پاکیزہ لباس میں لاؤ، اور اس کے بعد عزت و احترام کے ساتھ آخر مرتبہ میرے گھر میں لاؤ اور وہاں سب کے سب جمع ہو کے اس کے لیے مغفرت کی دعا کرو، اور اس کے بعد پھر اس کو لے آؤ ہمارے پاس. تو کتنے اعلیٰ انتظام فرمائے. فرمایا کہ جب کسی انسان کا انتقال ہوتا ہے اور صرف 40 افراد بھی ایسے کہ جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک نہیں کیا اور وہ اس کے لیے کھڑے ہو کے دعائے مغفرت کرتے ہیں، جنازے کی نماز پڑھتے ہیں، اللہم اغفر لحینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا وصغیرنا وکبیرنا وذکرنا وانثانا، یہ پوری دعائے مغفرت ہے. جب دعا کر لی، فرمایا کہ 40 افراد نے اگر اس کے لیے دعائیں مغفرت کر لی، الا شفعہم اللہ فیہ، اللہ تعالیٰ ان 40 افراد کی دعا اور ان کی سفارش اس بندے کے حق میں قبول فرما لیتے ہیں کہ جب تم سب کے سر مل کر کہہ رہے ہو کہ اس کو بخش دے تو میں نے بھی بخش دیا. تو زندگی گزر گئی، موت کی آغوش میں چلا گیا، لیکن گناہوں کی دھلائی کے سوال اللہ پاک نے کیے ہوئے کہ مومنین کی دعائیں مل رہی ہیں تب بھی پارے کے نہیں آ رہے، اور جنازے کی نماز پڑھی جا رہی ہے. تو انسان کے گناہوں کے اور بخشش کے سامان ایسے ہو رہے ہیں کہ انسان گناہوں سے دھل دھلا کر صاف ستھرا ہو کر اللہ کی بارگاہ میں جا رہا ہے. تو اس لحاظ سے چوتھی چیز کہ مومنین کی دعائیں دوسرے مومنین کے حق میں، یہ بھی بہت زیادہ اثر رکھتی ہے، تاثیر رکھتی ہے زندگی میں بھی اور بعد وفات بھی. تو اس لحاظ سے دعائیں ان کے ذریعے سے بھی اپنے گناہوں کو صاف کرتے رہنا چاہیے. مفتی اعظم پاکستان حضرت مولانا مفتی ولی حسن صاحب رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ اگر تمام نیک نمازی بندوں کی انسان دعائیں لینا چاہے، ان کی سلامتی کی دعائیں سمیٹنا چاہے، تو فرمایا کہ اس کا بہت آسان نسخہ ہے کہ انسان نیک صالح ہو جائے. صالح کا مطلب یہ کہ بس گناہ چھوڑ دے، اور جو موٹے موٹے فرائض اور عبادات اللہ پاک نے اس کے ذمہ لگائے وہ کرنے والا بن جائے. تو یہ ہے صالح کہ جو حرام سے بچتا ہے، مکروہ تحریم تنزیہی سے بچتا ہے، مشتبہات سے بچتا ہے، نہ حرام کھاتا ہے نہ حرام کرتا ہے، گناہوں سے بچ کے صاف ستھری سادہ زندگی بسر کرتا ہے، نماز کا وقت آ گیا نماز پڑھ لی، رمضان آئے روزے رکھ لیے، مالدار ہوا زکات دے دی، مالدار ہوا حج کر لیا. یہ تو مالداروں کے لیے، ورنہ صرف عام مسلمانوں کے لیے خالی دو ہی عبادتیں ہیں، نماز پڑھنا, سال میں روزے رکھنا, اور وہ بھی ایک سال میں خالی. ورنہ اہم ترین عبادت دیکھی جائے تو صرف نماز ہے کہ نماز پانچ وقت انسان پڑھتا رہے تو یہ انسان صالح کہلاتا ہے, نیک کہلاتا ہے. فرمایا کہ جب سارے نمازیوں کی دعائیں لینا چاہتے ہو تو صالح بن جاؤ, خود بخود ہر نمازی کی دعا کے مزداق بن جاؤ گے. جب وہ نماز کے اختتام پر تحیات پڑھے گا, التحیات للہ والصلوات والطیبات, السلام علیکم ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ, السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین, وہ پاکیزہ کلمات جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے مبارک کے نکلے ہوئے ہیں, کہ سلامتی ہو ہم پر اور اللہ کے نیک بندوں پر. تو جب بندہ نیک بن گیا تو یہ نیک بندوں کے زمرے میں آ گیا تو وہ دعائیں مل رہی ہیں. دنیا کے کسی کونے میں نمازی نماز پڑھ رہا ہے اور وہ دعا دے رہا ہے السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین, سلامتی ہو ہم پر بھی اور اللہ کے نیک بندوں پر بھی. تو جب بندہ نیک بن گیا تو دعائیں اور روئے زمین سے کوئی بھی نماز پڑھنے والا, خواہ وہ مرد ہو یا عورت, جوان ہو یا بوڑھا, اس کی دعا انسان کو مل رہی ہے, سلامتی کی دعائیں سمیٹ رہا ہے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو نیک بنا دے, ایک بنا دے, عبادت گزار بنا دے, وفا شعار بنا دے, کہ یہ زندگی بہت تیزی کے ساتھ موت سے قریب تر ہوتی چلی جا رہی ہے. تین چار اتوار پہلے بہت ہی زیادہ دل دوز واقعہ رونما ہوا. ہمارے دوست تھے, ان کے بہت ہی قریبی دوست تھے, سالہ سال سے سعودیہ میں نوکری کر رہے تھے, ترقی کرتے کرتے اس لیول پر پہنچے کہ اب وہ اپنے بیوی بچوں کا بھی اقامہ لے سکتے تھے. تو وہاں سے بہت خوشی خوشی ویزا نکلوایا, اقامے کی تیاریاں کی اور اپنے بیوی بچوں کو لینے کے لیے آئے. دو بچیاں اور ایک بیوی, ان کا بھی کاغذات کی ساری تیاریاں مکمل کرا کے یہاں آ کے جمع کرا دیا. MBC میں کاغذات بھی جمع ہو گئے, ماشاءاللہ بہت ہی نیک نمازی اور باریش نوجوان, سارے معاملات تیار ہیں. بہت خوش تھے کہ دمام میں نوکری تھی اور بتا رہے تھے کہ سب سے پہلے ہم جائیں گے مکہ شریف, مدینہ منورہ, عمرہ کریں گے, اپنے بال بچوں کو پہلے عمرہ کراؤں گا, اس کے بعد دمام جاؤں گا. ساری تیاریاں مکمل, پیر کی صبح ویزا لگ کر ملنا ہے سعودی MBC سے. ہمارے اس دوست سے کہنے لگے کہ چلیں گے ساتھ, پیر کے دن کاغذات ملیں گے, ساتھ چل کر لے کر آئیں گے. اور اتوار سے ایک دن پہلے رات دیر تک ملاقات رہی, گپ شپ چلتی رہی. اتوار کے دن جہاں یہاں ہمارا بیان چل رہا تھا, تو اسی شام میں میاں بیوی اور بچیاں چاروں موٹر سائیکل پر ملتے پھر رہے تھے کہ تین سال کے لیے جا رہے ہیں رشتے داروں سے ملنے. میل ملاقات ہو رہی تھی, یہی جو غریب آباد والا انڈر پاس ہے اس کے اندر سے گزر رہے تھے. وہاں نہ جانے کیا حادثہ رونما ہوا, کوئی چیز آ گئی, یہاں وہاں نالے بھی کھلے ہوئے ہیں, کئی ایک حادثات رونما ہوئے کہ پانی کے جو نالے ہیں وہ ٹوٹے ہوئے. تو اس میں اس انداز سے گرے کہ یہ دونوں تینوں جب گرے تو ٹرک گزر رہا تھا اس کے نیچے آ گئے. تو میاں بھی, بیوی بھی اور بڑی بچی بھی, تینوں بےچارے اللہ کو پیارے ہوئے. چھوٹی سی بچی 3.5 سال کی, وہ بھی زخمی ہوئی لیکن وہ بچ گئی. تو انسان منصوبے بناتا ہے, کیا کیا تیاریاں مکمل ہیں, صبح ویزا لگ کر تیار ہے, لیکن ویزا لینے والا نہیں آ رہا. انہیں کیا معلوم کہ وہ دنیا ہی سے چلا گیا. تو انسان تیاریاں کرتا ہے, آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں, سامان 100 برس کا ہے پل کی خبر نہیں. اس لیے غفلت میں نہیں رہنا چاہیے, صاف ستھری ایک دستور حیات بنا کر انسان زندگی گزارنا شروع کر دے, تاکہ جب کبھی پیغام اجل آ جائے تو انسان کامیابی کے ساتھ تو کم از کم واپس لوٹے. اس وقت کفے افسوس تو نہ ملے کہ ناکام آ گیا, نا مراد آ گیا. قسمت جو تقدیر جس طرح سے لکھی ہوتی ہے, انسان کام کر رہا ہوتا ہے کسی انداز سے لیکن تیاریاں چل رہی ہوتی ہیں کہیں اور کی. تو چھوٹی سی بچی 3.5 سال, وہ تو باقی بچ گئی, باقی پورا سمجھنے کی ہے, گھرانہ ہی گزر گیا. اب وہ نانی کہہ رہی کہ میں بچی کو پالوں گی, دادی کہتی کہ میں پالوں گی, چچا کہتے کہ ہم پالیں گے, پھپھی کہتی کہ ہم پالیں گے, خالے کہتی کہ ہم. اس معصوم بچی کو پتہ نہیں کہ اس کا چمن ہی اجڑ گیا, کہ نہ ماں رہی نہ باپ رہے. تیاریاں ہو رہی تھی عمرے کی, مکہ مدینہ کی, لیکن آخرت کے سفر ہو گئے. اس لحاظ سے دنیا لا یغرنکم باللہ الغرور انما الحیاۃ الدنیا لعب ولہو, اللہ پاک فرماتے ہیں دنیا کھیل تماشا ہے, تم اس کے دھوکوں میں نہ آنا, آخرت کی تیاری کرتے ہوئے زندگی بسر کرنا تاکہ تمہاری آخرت تیار رہے, جب کبھی موقع آ جائے واپسی کا تو تم آؤ تو تمہاری آخرت کم از کم سجی بنی تیار ہو. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو فکر آخرت نصیب فرمائے، زندگی کے انہی ایام میں آخرت کی تیاری کی طرف بھی ہمیں متوجہ فرمائے، نیک صحبتیں نصیب فرمائے، نیک محافل کی اللہ پاک قدر و منزلت نصیب فرمائے، بزرگان دین کے فیصلے اللہ پاک خوب خوب ہم سب کو مستفید ہونے کی توفیق عطا فرمائے، اور یہ بزرگان دین اس انداز سے پاکیزہ زندگی بسر کرتے ہوئے زندگی گزارتے اللہ پاک ہمیں بھی ایسے ہی پاکیزہ زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، نفس و شیطان کے دھوکوں سے، ان کے جال سے، ان کے برگلانے سے اللہ پاک ہمیشہ ہمیں محفوظ رکھے۔ سات مرتبہ انسان روزانہ فجر کے بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیا کرے تو سارے دن وسوسوں سے محفوظ رہتا ہے، اور اسی طرح سات مرتبہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم انسان معمول بنا لے صبح فجر کے بعد پڑھ لیا کرے تو انسان کو بھی نیکیوں کی توفیق ملتی ہے اور گناہوں سے انسان کو بیزاری ملتی ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو نیکیوں کی طرف رغبت نصیب فرمائے، گناہوں سے نفرت اور بیزاری نصیب فرمائے، صدق مقال نصیب فرمائے، رزق حلال نصیب فرمائے، حرام کاری سے، حرام خوری سے اللہ پاک ہم سب کو نفرت اور بیزاری نصیب فرمائے، نیکیاں اور تقویٰ ہمارے لیے آسان فرمائے۔ اللہ پاک ہر ہر وہ عمل، بھلے وہ نیکی دیکھنے میں معمولی سی ہو یا بہت بڑا عمل ہو، اس کو ہر وقت اللہ پاک کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ جس کے ذریعے سے ہمارے رب، ہمارے مالک، ہمارے خالق ہم سے راضی ہو جائیں۔ آج اسی پر اتفاق کرتا ہوں، باقی یار زندہ صحبت باقی انشاءاللہ آئندہ درود شریف پڑھ لیجیے، دعا کر لیجیے۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم، اللهم أنت السلام ومنك السلام تبارك يا ذا الجلال والإكرام، اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم وفقنا لما تحب وترضى، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، اللهم اغفر لي ولوالدي ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات، رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم عافنا واعف عنا، اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك اللهم من سخطك والنار، اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك، اللهم لك الحمد ولك الشكر لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك، الحمد لله والشكر لله والصلاة والسلام على رسول الله، اے الہ العالمین آپ ہماری زندگی بھر کی تمام خطائیں اور قصوروں کو معاف فرما کر ہم سب کو پاک و صاف فرما دیجئے، اے الہ العالمین ہم بہت ہی زیادہ گناہگار ہیں، سراپا خطا کار ہیں، سر سے پاؤں تک گناہوں سے آلودہ ہیں، اے الہ العالمین آپ کی رحمت بہت وسیع ہے، آپ اپنی رحمت کے سمندر میں ہم سب کو ڈبو دیجئے، ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجئے، شامت اعمال کو معاف فرما دیجئے، اے الہ العالمین ہماری زندگی کی تمام خطائیں اور قصور چھوٹے ہوں یا بڑے، جان کر کیے بھول کر، کھلم کھلا کیے چھپ کر، تو ہمیں یاد ہو یا بھول گئے ہوں، آپ تو علیم اور خبیر ہیں، زندگی بھر کی تمام خطائیں اور قصور کو معاف فرما کر ہم سب کو پاک و صاف فرما دیجئے، آئندہ ہمیں پاکیزہ زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائیے، اے الہ العالمین اپنی پسند کے اعمال ہمارے لیے آسان فرمائیے، وہ اعمال جو آپ کو ناراض کرتے ہوں ہمیں بھی اے اللہ ان سے متنفر فرما دیجئے، دوری اور بیزاری نصیب فرمائیے، اے الہ العالمین ہماری شامت اعمال کو معاف فرما کر ہمارے تمام بحرانوں کو ختم فرما دیجئے، بالخصوص پانی کی قلت چل رہی ہے، اے اللہ آپ اپنی ناراضگی کو ختم فرما کر پانی کی قلت کو ختم فرما دیجیے، اے الہ العالمین وافر مقدار میں اہل علاقوں کو، پورے شہر والوں کو، ملک والوں کو رحمت کی بارشوں سے نواز دیجیے، اے الہ العالمین اچھا نظام عطا فرمائیے، اچھے ذمہ دار عطا فرمائیے، پانی کی تقسیم کو یا اللہ بہترین بنا دیجیے، اے الہ العالمین اس گزشتہ موسم میں بارشیں نہ ہوئیں، اے الہ العالمین مخلوق بھی آپ کی طرف متوجہ نہ ہوئی، کسی نے توبہ استغفار نہ کیا، اے الہ العالمین ہم مٹھی بھر مسلمان آپ کی بارگاہ میں مل کر استغفار کرتے ہیں کہ اے الہ العالمین امت کے گناہوں کو معاف فرما دیجیے، شامت اعمال کو معاف فرما دیجیے، اپنی ناراضگیوں کو ختم فرما دیجیے، اے الہ العالمین رحمتوں کو متوجہ فرما دیجیے، اے الہ العالمین زمین کو سیراب فرما دیجیے، جہاں جہاں جتنی جتنی رحمتوں کی بارش کی ضرورت ہے اے الہ العالمین رحمت کی بارشیں برسائیے، اے الہ العالمین قلت کو ختم فرما دیجیے، تمام مشکلات ہمارے لیے آسان فرمائیے، مصیبتوں سے ہمیں چھٹکارے نصیب فرمائیے، پیار اور محبت اور اتفاق پر اتحاد نصیب فرمائیے. اے الہ العالمین ہماری حالت زار پر رحم فرما دیجئے. اے الہ العالمین کوئی ہمارا پرسان حال نہیں, کوئی ہمارا والی وارث نہیں, ہم آپ ہی کے بارگاہ میں اے الہ العالمین درخواست دائر کرتے ہیں کہ آپ ہی ہمارے والی وارث ہیں. اے الہ العالمین ہماری مدد فرمائیے, مشکلات ختم فرما دیجئے, آسانیاں پیدا فرمائیے, تنگیاں ختم فرما دیجئے, کشادگیاں پیدا فرمائیے, وہاں سے ہمیں رزق عطا فرمائیے جہاں سے ہمیں وہم و گمان نہ ہو, خیر و برکت عطا فرمائیے, ہم ہماری جان مال عزت اور آبرو کی حفاظت فرمائیے. اے الہ العالمین رچ رچ کے خوب خوشحال زندگیاں نصیب فرمائیے, امن و امان کے ساتھ, خوشیوں کے ساتھ, اعمال صالحہ اور تقوی کے ساتھ ہمیں عمر دراز عطا فرمائیے. ہمارے گھروں کو خوشیوں کا نمونہ بنا دیجئے, خوشیوں کا گہوارہ بنائیے, جنت نذیر بنا دیجئے. ہمارے گھروں میں اتفاق اور اتحاد نصیب فرمائیے, ایمان اور صلاح اور تقوی نصیب فرمائیے. اے الہ العالمین بڑوں سے لے کر چھوٹوں تک, عورتوں سے لے کر مردوں تک, سب کو نیکوکار بنا دیجئے, اپنی طرف رجوع فرمائیے, اپنی طرف توجہ کی توفیق نصیب فرمائیے. اے الہ العالمین آپ ہم سب سے ان کاموں کو کرا لیجئے جن سے آپ راضی ہو جاتے ہیں. اے الہ العالمین آپ ہم سب سے راضی ہو جائیے, ہم سب کو اپنے سے راضی کر لیجئے, تمام پریشان حالوں کو پریشانیوں سے نجات نصیب فرمائیے, تمام بیماروں کو صحت کلی عطا فرمائیے. اے الہ العالمین رشتے کے لیے جو حضرات پریشان ہیں اچھے رشتے نصیب فرمائیے, لڑکوں کے لیے اچھی لڑکیاں, لڑکیوں کے لیے اچھے لڑکے مقدر فرما دیجئے, تمام بے روزگاروں کو حجی اور برکت کی روزی عطا فرمائیے, جن کے روزگار لگے ہوئے ہیں ان میں دواؤں اور برکتیں عطا فرمائیے, جس کے حلال نصیب فرمائیے, سب کے مقام نصیب فرمائیے, امن و امان اور چین اور سکون کے ساتھ اے الہ العالمین خوب خوشگوار زندگیاں نصیب فرمائیے. اے الہ العالمین جو کچھ مانگ سکے وہ بھی عطا فرمائیے, جو کچھ نہ مانگ سکے وہ بھی عطا فرمائیے. ہمارے والدین ماجدین کی اور ہم میں سے جو کوئی جس کسی کے والدین ماجدین جا چکے ہیں ان سب کی, اور عزیز و اقارب جو دنیا سے جا چکے ان سب کی مغفرت کاملہ فرما دیجئے, جنت میں اونچے مرتبے اور مقام عطا فرمائیے, ہم سب کو ان کے لیے صدقہ جاریہ بنا دیجئے. ہمارے بزرگوں کا سایہ تا دیر ہمارے سروں پر قائم اور دائم فرمائیے, ہمارے بزرگ جو حیات ہیں ان کی عمر میں مزید برکتیں عطا فرمائیے, سلامتی عطا فرمائیے. اے الہ العالمین ہمیں بھی اپنے بزرگوں کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائیے, علماء طلباء صلحاء عوام اور حکام سب کی حفاظت فرمائیے, حرمین شریفین کی حفاظت فرمائیے, عالم اسلام کی حفاظت فرمائیے. اے الہ العالمین امت کو ایک اور نیک بنا دیجئے. اے الہ العالمین تمام شرور و فتنوں سے, ظاہری اور باطنی آزمائشوں سے امت کی حفاظت فرمائیے. اے الہ العالمین مدد و نصرت نازل فرمائیے. اے اللہ راضی ہو جائیے, راضی ہو جائیے, راضی ہو جائیے اور امت کو اپنے سے راضی رکھیے. اے الہ العالمین تمام کے تمام مشکلات کو ختم فرما دیجئے, آپ ہم میں سے ہر ایک کی جائز حاجت اور مراد کو ہماری تمنا اور امید سے بڑھ کر پورا فرما دیجئے, ہم سب کو با مراد فرمائیے, نا مرادی اور ناکامی سے بچا لیجئے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين امين برحمتك يا ارحم الراحمين.